بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. اس سورت کا نام سورة النجم ہے. یہ سورت مکی ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس میں 62 آیتیں ہیں. سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ کے بعد اور سورہ عبس و تولیٰ سے پہلے 23 نمبر کے اوپر نازل ہوئی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی, اس معراج کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ستارے کی قسم کھائی. تارا, ستارہ, اس کو عربی میں النجم کہا جاتا ہے. سورہ النجم پہلی سورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں علل اعلان اس سورت کو پڑھا, سب کے سامنے اعلان کر کے اس سورت کو پڑھا. اس لیے کہ اس زمانے میں مکہ کے مشرکوں کے ظلم بہت تھے, کوئی بھی اچھی بات بھی وہ زور سے پڑھنے نہیں دیتے تھے. تو یہ پہلی سورت ہے. معلوم ہوا کہ یہ سورت بہت شروع زمانے میں نازل ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان جب اس سورت کو تلاوت فرمایا ہے. تو اس سورت کی ایک خوبی یہ ہے کہ سجدے کی آیت سب سے پہلے اسی سورت میں نازل ہوئی. قرآن میں 14 آیتیں ہیں جن کے اوپر ہم سجدہ کرتے ہیں, تو اترنے کی ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے کہ جس میں سجدہ اللہ کے یہاں سے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا, وہاں مجمع میں مسلمان تھے, انہوں نے بھی سجدہ کیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ مجمع میں جو کافر تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا. سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا, لیکن ایک بوڑھا آدمی, اس بوڑھے کافر نے جو قریشی تھا, بڑا بوڑھا, اس نے سجدہ نہیں کیا. تکبر, گھمن کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا. زمین پر سے ایک مٹھی بھر کر مٹی لی اور اپنی پیشانی کے ساتھ لگا دی, نیچے جھک کر کے مٹی لی, مٹھی میں بھر کر پیشانی کے اوپر لگا دی اور بولا کہ بس مجھے تو اتنا کافی ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بوڑھا کفر کی حالت کے اندر مرا, نعوذ باللہ, یعنی اس کو ایمان لانے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوئی. ترجمہ سنیے، قسم ہے ستارے کی جب وہ گھیرے یعنی جب وہ غروب ہونے لگے، ستارہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک چال مقرر فرمائی ہے، ایک راستہ مقرر فرمایا ہے جہاں اس کے طلوع ہونے اور نکلنے کی جگہ ہے، وہاں سے لے کر کے ڈوبنے تک وہ پورے راستے میں برابر ہی چلتا ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ یہاں ستارے کی قسم کھا کر کے یہ بات بتلانی ہے کہ جس طرح ستارہ اپنے نکلنے کی جگہ سے ڈوبنے کی جگہ تک سیدھا سیدھا چلتا ہے، ادھر ادھر ہوتا نہیں ہے، اسی طریقے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی، اپنی پوری عمر گمراہی سے حفاظت میں ہے، وہ بھی پوری زندگی اللہ کے راستے پر، اسلام کے راستے پر، توحید کے راستے پر بالکل سیدھے چلے ہیں، ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہوئے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ستارے کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، لوگوں کو راستہ ملتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بھی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، نیکی کا راستہ ملتا ہے۔ ما ضل صاحبكم وما غوا، اے مکہ والو، تمہارے ساتھ رہنے والے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھولے نہیں ہیں اور غلط راستے کے اوپر چلے نہیں ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں کا ساتھی بتلایا گیا، ساتھ رہنے والے، ان کے سامنے رہنے والے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ کے اندر آپ کی جوانی ہوئی، مکہ میں 53 سال کی زندگی ہوئی، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حالت کو تم جانتے ہو، تمام کام کو تم جانتے ہو، ان کا بچپنا، ان کی جوانی، ان کی ادھیڑ عمر سب تم جانتے ہو، اور جب تم ان کی ہر چیز جانتے ہو تو انصاف کے ساتھ سوچو کہ یہ آدمی سچے ہیں، کبھی تم نے ان کے اندر جھوٹ نہیں دیکھا، امانت دار ہے، کبھی خیانت نہیں دیکھی، لہذا یہ نبی جب آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو تم مان لو، میرے پاس اللہ کی کتاب قرآن آتا ہے تو تم مان لو، مان لینا چاہیے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، اور وہ اپنے نفس کی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، اپنے نفس کی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، اللہ اکبر، یعنی جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جتنی بھی بات بتلائی وہ بات اللہ کے یہاں سے آتی تھی۔ اب حضور نے جو بات بتلائی وہ باتیں دو طرح کی ہے، نمبر ایک بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جن باتوں کے الفاظ، جن باتوں کے شبد، ان باتوں کا معنی، ان کا میننگ، یہ سب اللہ کے یہاں سے آیا۔ الفاظ بھی اللہ کے یہاں سے، معنی بھی اللہ کے یہاں سے، اور حضور لوگوں کو بتلاتے تھے، اسی کا نام قرآن ہے۔ نمبر دو، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی تھی جو اللہ کے یہاں سے اس کا معنی، میننگ، خلاصہ حضور کو بتلایا گیا، اور حضور اس معنی کو، میننگ کو، خلاصے کو اپنے الفاظ میں، اپنے مبارک شبدوں میں، اپنی مبارک زبان سے لوگوں کو بتلاتے تھے۔ اسی کو ہم حدیث پاک کہتے ہیں، اسی کو ہم سنت کہتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث میں یہ فرق ہے، یاد رکھنا کہ قرآن کا ہر شبد، قرآن کا ہر لفظ اللہ کے یہاں سے آیا ہے۔ قرآن کا معنی، قرآن کا میننگ، قرآن کے اندر جو کچھ خلاصہ ہے، وہ بھی اللہ کے یہاں سے آیا ہے۔ جبکہ حدیث پاک میں میننگ، معنی، بات، وہ تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن الفاظ اور شبد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ بتلانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی تم کو بتلائی، وہ قرآن مجید ہو، وہ حدیث پاک ہو، سب اللہ کے یہاں کی باتیں ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے باتیں بنائی، خود سے باتیں بنائی، اور لوگوں کو یوں کہا کہ یہ اللہ کی بات ہے۔ ایسا کبھی نہیں کیا کہ خود کی بات ہو، خود کی بنائی ہوئی بات ہو، خود کی گھڑی ہوئی بات ہو، اور یوں کہہ دے کہ یہ اللہ کی بات ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف اللہ کے یہاں سے بھیجی جاتی ہے۔ اسی لیے کسی نے بہت اچھی بات کہی، گفتار او گفتار خدا بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں اللہ کی باتیں ہیں، اگرچہ آپ کو منہ اور گلا مبارک، زبان مبارک، وہ اللہ کے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی، تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھاوے، دوسروں کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن مخلوق، انسان، جنات، وہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں ضرورت کے وقت پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ کی بات بتلانے کے لیے قسم کھائی گئی ستارے کی، اور ستارے کے اندر بڑے فائدے ہیں، اس کے فائدے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتلائے کہ ستارے کے اندر میں نے بہت سارے فائدے رکھے ہیں، تم ان ستاروں سے فائدہ اٹھاؤ اور میری عبادت کرو، ستاروں کی عبادت مت کرو۔ ستارے بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن انسانوں کے لیے قانون اور مسئلہ یہ ہیں کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے. علمہ شدید القوا، ایک مضبوط طاقت والا فرشتہ ان کو سکھلاتا ہے، یعنی حضرت جبرائیل امین، حضرت جبرائیل امین اللہ کے یہاں سے باتیں لا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلاتے ہیں. جبرائیل جیسے طاقت والے فرشتے، جبرائیل امین بہت بڑے طاقت والے. جبرائیل کی طاقت کتنی؟ جب آپ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر کے آئے تو لوط علیہ الصلات والسلام کی قوم کو، جہاں وہ لوگ رہتے تھے، جہاں ان کی بستیاں تھیں، جہاں ان کی آبادی تھی، وہ 5 یا 7 شہر تھے، ان تمام شہروں کو جبرائیل امین نے زمین کے نیچے سے اٹھایا اور اٹھا کر کے آسمان کے قریب لے گئے، اور آسمان کے قریب لے جا کر پلٹ دیا، پلٹ کر کے پھینک مارا، اور جبرائیل کو اتنا بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا جتنا کسی کی پر پر مکھی بیٹھ جانے سے ہوتا ہے. ہمارے بدن کے اوپر مکھی بیٹھے تو بتاؤ کچھ وزن لگتا ہے؟ ذرا بھی نہیں. مکھی کا وزن کتنا؟ ایک دم ہلکا، معمولی. تو 5 شہر 7 شہر کو جبرائیل نے اپنے پر پر اٹھایا اور اٹھا کر آسمان کے قریب لے گئے اور پٹک کے پھینک دیا، اور جبرائیل کو ان کا کوئی وزن بھی محسوس نہیں ہوا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، قوم ثمود کو ایک چیخ ماری جبرائیل امین نے اور ہلاک کر دیا. تو جبرائیل کی ایک چیخ، ایک چنگار، ایک آواز کہ پوری قوم ہلاک ہو جاوے، اندازہ لگاؤ جبرائیل امین کتنے بڑے طاقت والے ہیں. جبرائیل امین زمین پر اترتے ہیں، آسمان پر چڑھتے ہیں ایک پلک جھپکنے میں، یعنی آنکھ کو ہم پٹ پٹاوے، آنکھ کے پردوں کو، پلک کو ہم جھپکاوے، اتنی دیر میں تو آسمان پر، اتنی دیر میں تو واپس زمین کے اوپر، اتنی بڑی سپیڈ اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. ذو مرۃ فاستوى، جو زور والا ہے، جو فرشتہ بڑا زور والا ہے، پھر وہ فرشتہ بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا، یعنی کہ وہ فرشتہ بالکل سامنے آ گیا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ فرشتہ آسمان کے اونچے کنارے کے اوپر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حیرا میں تھے، ہیرا کی گفا میں، اور جبرائیل امین پہلی مرتبہ آئے تو اس وقت تو انسان کی شکل کے اندر آئے، پھر بعد میں جبرائیل امین کو حضور نے اصلی صورت میں دیکھا تو آسمان کے اونچے کنارے کے اوپر تھے، تاکہ دیکھنے میں آسانی ہو، اچھی طریقے سے دیکھ لے وے. اور جبرائیل اتنے بڑے تھے، اتنے بڑے تھے کہ مغرب سے لے کر مشرق تک، پورو سے لے کر پشچم تک، پشچم سے لے کر کے پورو تک، اللہ اکبر، پورا آسمان بھر گیا، پورے آسمان کے اوپر چھا گئے. اتنی بڑی اللہ نے جبرائیل امین کو سائز عطا فرمائی ہے. تو جبرائیل امین کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ آسمان سے اتر رہے تھے. اترنے کے بعد جبرائیل امین آسمان کے اونچے کنارے کے اوپر سیدھے بیٹھ گئے. اور دیکھو آسمان کے جو کنارے ہم کو زمین کے ساتھ ملے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ہم کو دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے. جیسے ہم کھلے میدان میں ہوئے اور کھلے میدان میں کھڑے ہو کر کے آسمان کو دیکھو, پورو میں دیکھو, پشچم میں دیکھو, مشرق میں دیکھو, مغرب میں دیکھو, جنوب میں دیکھو, شمال میں دیکھو, اتر میں دیکھو, دکشن میں دیکھو, تو آپ کو دور 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 ایسا لگے گا کہ آسمان زمین کے ساتھ جا کر کے مل جاتا ہے, ایسا اپنے کو دکھتا ہے. تو جو کنارہ زمین کے ساتھ ملا ہوا نظر آتا ہے وہ عام طور پر چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اونچے کنارے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کی زیارت کرائی تاکہ اچھی طریقے سے پورے طور پر حضرت جبرائیل امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیوے. اور یہ قصہ مکہ میں محلہ اجیاد ہے, وہاں ہوا, غار حرا کے پاس محلہ اجیاد کے اندر, یعنی کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف سے جب حرم سے باہر نکلتے ہیں تو جدھر ابھی بادشاہ کا محل ہے اس محل والے بازو میں راستہ ہے, ایک راستہ نیچے ٹنل میں جاتا ہے, ایک راستہ یوں اوپر کی طرف جاتا ہے. تو یہ اوپر کی طرف کا جو راستہ جاتا ہے نا اس طرف تم چلے جاؤ تو وہ راستہ محلہ اجیاد کا محلہ کہلاتا ہے. تو اجیاد کے محلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا. اور یاد رکھو جبرائیل ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کی شکل صورت میں آتے تھے, کبھی کسی کوئی گاؤں والے کی شکل میں. زیادہ تر حضرت دحیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل کے اندر آتے تھے. لیکن دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی حالت میں دیکھا, دو مرتبہ, ایک مرتبہ آسمان پر اور ایک مرتبہ زمین کے اوپر. آسمان پر تو معراج کی رات میں جبرائیل امین کو اصلی حالت میں دیکھا, اور ایک مرتبہ زمین کے اوپر اصلی حالت میں دیکھا. یہ قصہ وہی یہاں ابھی بیان ہو رہا ہے. اور یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے, اللہ نے حضور کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمام نبیوں میں, تمام رسولوں میں صرف اور صرف ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا, یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جبرائیل کو حضور نے دو مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا. اور کسی نبی کو جبرائیل کی اصلی شکل میں زیارت نصیب نہیں ہوئی, کسی بھی نبی کو جبرائیل کی اصلی شکل میں زیارت نصیب نہیں ہوئی. جب پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا تو حضور بے ہوش ہو گئے. پھر جبرائیل امین آدمی کی صورت میں آئے, ضمہ الی نفسہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے ملا لیا تو حضور کی گھبراہٹ دور ہو گئی. اور حضور جو ہے پھر اچھی طریقے سے حضور کو اطمینان ہو گیا. تو جبرائیل کو حضور نے دیکھا تو عجیب کہ 600 پر ہے، 600 پر، 600 پانک ہے جبرائیل امین کی. اللہ اکبر، اندازہ لگاؤ کہ جبرائیل امین کتنے بڑے ہوں گے کہ مشرق سے لے کر مغرب، پورو سے لے کر پشچم، پوری دنیا گھیر لی. اللہ اکبر، اتنے بڑے جو ہے جبرائیل امین ہے. ثم دنا فتدلا، پھر وہ فرشتے جبرائیل نزدیک آئے اور جھک گئے، نیچے اتر آئے، یعنی جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس آ گئے، قریب آ گئے. کتنے پاس آ گئے؟ فکان قاب قوسین او ادنا، یہاں تک کہ وہ دو کمانوں کے فاصلے کے برابر رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم. جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس میں آ گئے. دیکھو یہ عرب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کسی سے کوئی پکا وعدہ کرنا ہوتا ہے، صلح کرنی ہوتی ہے، دوستی کرنی ہوتی ہے، محبت کرنی ہوتی ہے، تو یہ جو تیر کمان ہوتا ہے نا، وہ زمانے میں تیر کمان عام تھا، تو تیر چلانے کے لیے کمان ہوتی ہے، تو وہ کمان کی لکڑی اپنی طرف کر لے رہے، اور کمان کی جو دوری ہوتی ہے، رسی ہوتی ہے، اس کو سامنے والے کی طرف کر دے رہے، اور سامنے والا بھی اپنی دوری کو ان کے ساتھ، دوری کے ساتھ کر دے رہے. تو دونوں آدمی صلح کے وقت، دوستی کرتے وقت کے اوپر کمان کو اپنے ہاتھ سے پکڑے، اور کمان کی دور رسی کو ایک دوسرے کی رسی کے ساتھ ملا دے رہے. جیسے ہماری یہاں صلح، محبت، دوستی میں ایک آدمی اپنا ہاتھ سامنے والے کے ہاتھ میں دیتا ہے، ملاقات کرتا ہے، عرب میں یہ طریقہ اس زمانے کے اندر تھا. تو جب دونوں کمان کی رسی ایک ساتھ کر لے رہے، تو دو ہاتھ جتنا جو ہے آدمی قریب ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، بالکل قریب آ گئے حضور کے پاس. اور حضور کے پاس آ کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا، وحی دی. فاوحا الی عبده ما اوحا، پھر اس اللہ تعالی نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنی تھی وہ بھیجی. دیکھو وحی تو اللہ تعالی ہی بھیجتے ہیں، وحی تو اللہ کے علاوہ کوئی بھیج ہی نہیں سکتا. وہ تو اللہ تعالی کے یہاں سے وحی کا آنا بالکل طے ہے، بالکل پکی بات ہے. تو اس سورت کی شروعات کے اندر جو وحی اتارنے کی، قرآن اتارنے کی بات جو کہی گئی تھی، اب اس بات کو یہاں مکمل فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے وحی بھیجی اور جبرائیل امین وحی لے کر کے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی بھیجی. تو جو جبرائیل حضور کے پاس وحی لے کر کے آوے، اللہ کے یہاں سے وحی لے کر کے آوے، وہ جبرائیل امین بالکل طاقت والے مضبوط فرشتے ہیں، یعنی کوئی شیطان وحی کے اندر گڑبڑی نہیں کر سکتا کہ فرشتہ وحی لے کر آوے اور شیطان گڑبڑی کر ڈالے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. کسی شیطان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کی وحی میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ کر سکے، ذرہ برابر بھی گڑبڑی کر سکے. اس لیے کہ طاقت والے فرشتے جبرائیل امین اس کو لے کر آتے ہیں. اور جبرائیل بالکل نزدیک آ گئے تاکہ پہچاننا بھی پہچان بھی آسان ہو جاوے اور اچھی طریقے سے پہچان لیوے کہ یہ جبرائیل آئے اور اللہ کے یہاں سے وحی لا کر کے مجھ کو سنائی. ما کذب الفؤاد ما راء, جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دل نے اس کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی. اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى, کیا پھر بھی تم اس رسول سے اس کی دیکھی ہوئی چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو. یعنی یہ تو دنیا میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت میں دیکھا, یہ دنیا میں پہلی مرتبہ دیکھنا ہوا جبرائیل امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت میں دیکھا. اب جب اصلی حالت میں دیکھ لیا تو آئندہ جب بھی اللہ کے یہاں سے وحی لائیں گے, قرآن لائیں گے, اللہ کی بات لائیں گے, اللہ کا حکم لائیں گے تو پہچاننے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور اچھی طرح پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کے فرشتے جبرائیل امین ہیں جو میرے پاس اللہ کے یہاں سے وحی لے کر کے آتے ہیں. اب جب پورا قصہ سمجھو اچھی طریقے سے, دلال ما ضل, اور سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں الحمد و شریف میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو یہ دلال کس کو کہتے ہیں؟ کوئی آدمی بالکل راستہ بھول کر کے کھڑا رہ جاوے, کہیں جانا تھا راستہ بھول گیا اور کھڑا رہ گیا کہ اب کہاں جاؤں, اس کو دلال کہتے ہیں. دوسرا ہے وما غوا, غوایت کس کو کہتے ہیں؟ آدمی غلط راستے پر جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے میں ہوں, جو راستہ جہاں اس کو جانا ہے اس نے غلط راستہ پکڑا اور سمجھتا یہ ہے کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں, اس کو گواہ اور غوایت کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں چیزیں نہیں تھی, بالکل صحیح راستے پر, ایمان کے راستے پر, توحید کے راستے پر, ہدایت کے راستے پر حضور ہمیشہ چلتے رہے اور ہمیشہ اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. اب قصہ کیا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا بالکل شروع شروع زمانے میں اور غار حرا میں جبرائیل امین تشریف لائے سب سے پہلی مرتبہ اور سورہ علق یعنی سورہ اقرا کی پانچ آیتیں شروع کی, جبرائیل امین نے حضور کو سنائی, اس کے بعد جبرائیل کا آنا بند ہو گیا. اس کو کہتے ہیں فطرت کا زمانہ, فطرت یعنی وحی کا آنا رک گیا. جب پہلی مرتبہ جبرائیل امین غار حرا میں آئے, قرآن کی پانچ آیت لے کر کے آئے, اس کے بعد وحی لانا بند ہو گیا کچھ دنوں کے لیے, کچھ ٹائم کے لیے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا, بہت تکلیف ہوئی, اس لیے کہ جبرائیل کی نورانی نورانی پاکیزہ پاکیزہ ملاقات اور حضور بھی پاکیزہ اور نورانی, جبرائیل بھی پاکیزہ اور نورانی, یہ بشر ہے نورانی اور وہ ہیں فرشتے نورانی, دونوں کی آپس کے اندر ملاقات ہوئی, قرآن سنایا, جبرائیل نے حضور کو اپنے سینے سے لگا لیا تو حضور کے دل میں بڑی محبت آ گئی. اب جبرائیل نے آنا بند کر دیا, تو حضور کو بہت غم بہت تکلیف ہوئی. تو بار بار حضور کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں پہاڑ سے گر جاؤں، کود پڑوں، اپنی جان دے دوں، خودکشی کر لوں، آپگھات کر لوں. جب بھی حضور کے دل میں ایسا ارادہ آتا تو جبرائیل امین ایک آواز لگاتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں جبرائیل امین ہوں. جبرائیل یہ آواز لگاتے، اس سے حضور کا دل مبارک کو سکون ہو جاتا تھا. لیکن یہ آواز غائبانہ ہوتی تھی، جبرائیل سامنے نہیں آتے تھے، غیب سے آواز لگاتے تھے. تو حضور کے دل مبارک میں جب کبھی بھی یہ خیال آیا کہ میں پہاڑ سے گر جاؤں اور اپنی جان دے دوں، تو جبرائیل غائبانہ آواز دیتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں جبرائیل ہوں. یہ آواز سنتے ہی حضور کا دل ٹھہر جاتا، سکون ہو جاتا، گویا جبرائیل تسلی دے دیتے تھے. لیکن یہ تسلی غائبانہ ہوتی تھی. ایک دن کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو مکہ میں بطحا کے کھلے میدان میں اصلی شکل میں دیکھا. اصلی شکل میں جبرائیل آئے اور رفرف کا لباس پہنا ہوا تھا، اور اتنے بڑے تھے، اتنے بڑے تھے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کھلی فضا ہے، جو ہوا ہے آسمان اور زمین کے درمیان کی، وہ پوری بھر گئی تھی، پوری بھر گئی. اتنی بڑی سائز میں جبرائیل امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. 600 بازو تھے. اور پھر جبرائیل حضور کے قریب آئے اور اللہ کی وحی پہنچائی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہو گیا جبرائیل کتنے بڑے عظیم مقام کے ہیں، ان کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، اور اللہ کے نزدیک بھی جبرائیل امین کا کتنا اونچا مقام، کتنا اونچا مرتبہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات بالکل ظاہر ہو گئی. اب دیکھو جبرائیل امین کا اصلی صورت میں آنا، حضور کو اصلی شکل کے اندر زیارت کرانا، اور جو ہے حضور کو اللہ کی وحی کرنا، یہ سب جو ہے اس لیے تھا تاکہ یہ قرآن اللہ کے یہاں سے آ رہا ہے، یہ دین اللہ کے یہاں سے آ رہا ہے، یہ شریعت اللہ کے یہاں سے آ رہی ہے، یہ احکام، یہ مسائل، یہ سب چیزیں اللہ کے یہاں سے آ رہی ہے، اس بات کا پورے پورا اطمینان ہو جائے، پورے پورا یقین ہو جائے، اور دوسروں کو پہنچانا بھی آسان ہو جاوے. اور مکہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے مکہ والو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان میں پیدا ہوئے، کوئی اجنبی اور پرائے نہیں ہیں، تمہارے وطن مکہ میں پیدا ہوئے، ان کا بچپنا تم نے دیکھا، جوانی دیکھی، ان کی زندگی کی ہر چیز دیکھی، تمہارا تجربہ اور انوبھو یہ ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی برے کام نہیں کیے، ان کے اخلاق بہت اچھے، ان کی عادت بہت اچھی، ان کی امانت داری بہت اچھی، ان کی دیانت داری بہت اچھی. لہذا یہ نبی جو تم کو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم ایمان لے آؤ, ان کی بات کو مان لو, ان کی بات کو قبول کر لو, اور جو قرآن وہ تم کو سنا رہے ہیں اس قرآن کے اوپر تم عمل کرنے والے بن جاؤ. یہ تعلیم دی گئی. اللہ اکبر. اسی لیے دینی بھائیوں, اپنے دل میں یقین پیدا کرو, قرآن اللہ کے یہاں سے آیا ہے. اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل امین کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا, اور جبرائیل کے ذریعے اللہ نے قرآن اتارا. یہ بالکل صحیح سچی کتاب ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. انہوں نے جو قرآن سنایا, حدیث سنائی, سنت بتلائی, اس کے مطابق زندگی گزارو تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. اللہ آپ کو اور مجھ کو ایسی نیک توفیق عطا فرمائے.
فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. سورة والنجم إذا هوا شروع ہوئی تھی, یہ اس کی 10, 11 اور 12 نمبر کی آیت کریمہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے. پھر اس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنی تھی بھیجی, جو کچھ اس رسول نے دیکھا دل کو اس نے اس کو سمجھنے میں دل نے اس کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی, کیا پھر بھی تم اس رسول سے اس کی دیکھی ہوئی چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیارت نصیب ہوئی تھی, جبرائیل امین کی زیارت, یا بعض مفسرین کے قول کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت, پھر اللہ کی طرف سے جبرائیل امین نے وحی سنائی, قرآن سنایا, تو اس سنانے کے اوپر دل و جان سے مان لیا, دل و جان سے اس کو تسلیم کر لیا, یعنی جو کچھ دیکھا اس میں کوئی غلطی نہیں تھی. جبرائیل کو دیکھا ہے تو بالکل جبرائیل امین کو دیکھا ہے. معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے تو بالکل اللہ تعالیٰ ہی کی زیارت کی ہے, اس میں کوئی شک اور کوئی غلطی نہیں کی گئی اور نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اونچی عقل عطا فرمائی تھی, بڑی اونچی سمجھ عطا فرمائی تھی, اور اس اعلیٰ اونچی سمجھ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی غلطی سے سلامت رکھا, بچا کے رکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور پکی بات ہے کہ اس رسول نے اس فرشتے کو اصلی شکل میں ایک اور مرتبہ بھی دیکھا ہے. عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس, اس بیر کے درخت کے پاس جو حد کی انتہا کے پاس واقع ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین کو زندگی میں دو مرتبہ اصلی دیکھا، ایک زمین میں، دوسرا آسمان پر۔ زمین کا واقعہ تو کل آپ نے سن لیا کہ مکۃ المکرمہ میں، بطحا میں، اجیاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا کے قریب حضرت جبرائیل امین کو آسمان کے اوپر ادھر لٹکا ہوا معلق دیکھا۔ دوسری مرتبہ زیارت نصیب ہوئی معراج کے اندر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں جبرائیل امین کی زیارت نصیب ہوئی۔ اب پہلی مرتبہ کی زیارت دنیا کی، دوسری مرتبہ کی زیارت آسمانوں کی۔ حضور نے جو جبرائیل کو دو مرتبہ اصلی دیکھا تو دونوں دیکھنے کے درمیان میں تقریباً 10 سال کا فاصلہ ہے کہ دنیا میں دیکھا جبرائیل امین کو، اس کے بعد آسمانوں پر۔ یہ قصہ ہجرت سے 3 سال پہلے یا ہجرت سے 4 مہینے پہلے ہوا، دونوں کے درمیان 10 سال کا فاصلہ ہے تقریباً۔ غرض یہ کہ دو مرتبہ جبرائیل امین کی زیارت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی حالت کے اندر نصیب ہوئی۔ اب یہ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے وہ بھی سمجھو۔ سدرا کے میننگ تو آتے ہیں بیر کا درخت، اردو میں بیر بولتے ہیں، ہمارے یہاں گجراتی کے اندر بور بولتے ہیں۔ وہ بیر کے درخت کو، بور کے درخت کو عربی میں سدرا بولتے ہیں، سدرا۔ اور منتہا، منتہا کا میننگ کیا آتا ہے؟ ہر چیز کا اینڈ، جہاں جا کر کے ہر چیز پوری ہو جاوے، لاسٹ بارڈر، اخیری حد، جہاں جا کر کے ہر چیز پوری ہو جاوے وہ منتہا کہی جاتی ہے۔ تو سدرۃ المنتہا کے معنی آتے ہیں وہ بیر کا درخت، وہ بورڈی کا جھاڑ جو ایک ممتاز جگہ ہے، الگ تھلگ قسم کی جگہ ہے، جہاں جا کر کے ہر چیز کا اینڈ ہو جاتا ہے، ہر چیز کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اب یہ بور کا درخت سمجھو ذرا۔ بتلاتے ہیں کہ اس کی جو جڑ ہے، جڑ یعنی اس کی موڑ، گجراتی میں موڑیا کہتے ہیں موڑ، اردو میں جڑ بولتے ہیں، تو اس کی جڑ 6ٹھے آسمان کے اوپر ہے، اور اس کی شاخیں، اس کی ڈالیاں 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی بیری کا درخت ہے، اور اللہ تعالی کے عرش کے نیچے یہ بیر کا درخت ہے، اور اس کے بیر بڑے بڑے ہیں، مٹکے جتنے بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے بیر اس کے اوپر لگتے ہیں، اور اس کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں، نمبر ایک،
کہ عام فرشتوں کی آخری حد یہی ہے، یعنی عام جو فرشتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں ساتویں آسمان پر اور اس بیر کے درخت کے پاس، اب آگے وہ نہیں جا سکتے، ان کا اینڈ، ان کی آخری حد بس یہی ہے، اسی لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو آپ نے معراج کے قصے میں سنا ہے کہ جبرائیل امین جو تمام فرشتوں کے سردار، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ساتھ لے گئے، پیلسٹائن مسجد اقصی بیت المقدس لے گئے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک ساتھ لے گئے، لیکن جب اس بیر کے درخت کے پاس، سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو جبرائیل رک گئے، جبرائیل آگے نہیں گئے، وہاں سے آگے اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اسی کو تو شعر میں ہم سنتے ہیں، پہنچے جب سدرا پر تو جبرائیل یہ کہہ کر رکے، پہنچے جب سدرا پر تو جبرائیل یہ کہہ کر رکے کہ ہست سوزائیں تجلی منتانم پر زدن۔ اللہ اکبر، جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل امین رک گئے کہ حضور اب یہاں سے آگے آپ جائیے، میں آپ یہاں سے آگے نہیں آ سکتا، میری ویزا یہاں پوری ہو گئی، مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بدو گفتہ فراتر مجالم نمان کہ مندم کے نیروئے بالم نمان، گری اکثر موئے برتر پرم فروگے تجلا بسوزد پرم، کہ اس بیر کے درخت سے اگر میں ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو اللہ کی تجلی مجھے جلا کر کے راکھ بنا دے گی، یہ جبرائیل امین نے کہا۔ دوسری بات سمجھو کہ اس کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں، اللہ تعالی کے احکام، اللہ کے آرڈر، اللہ کی طرف سے قانون، اللہ کے عرش سے پہلے سدرۃ المنتہا کے اوپر آتے ہیں، پھر یہاں سے الگ الگ فرشتوں کو وہ آرڈر، وہ حکم، وہ قانون سونپ دیے جاتے ہیں۔ تو ہر حکم اللہ کا، ہر آرڈر اللہ کا، ہر اللہ کا قانون، وہ اللہ کے عرش پر سے پہلے سدرۃ المنتہا پر آتا ہے، پھر یہاں آنے کے بعد الگ الگ فرشتوں کو وہ سونپ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات یوں بھی کہتے ہیں کہ زمین سے انسانوں کے اعمال، انسانوں کے کام فرشتے جو لے کر جاتے ہیں روزانہ، انسانوں کے اعمال نامے، فجر کے وقت پر رات کے فرشتے، رات کی ڈیوٹی والے واپس جاتے ہیں، عصر کے وقت پر دن کی ڈیوٹی والے فرشتے واپس جاتے ہیں، تو یہ فرشتے جو آسمان پر جاتے ہیں انسانوں کے اعمال نامے لے کر کے جاتے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا تک انسان کے اعمال نامے پہنچا دیتے ہیں، اور وہاں سے اللہ کے دربار کے اندر پیش کرنے کے لیے کوئی اور شکل ہوتی ہے، کوئی اور طریقہ ہوتا ہے۔ اور یہ بیری کا درخت بڑا عجیب ہے، وہاں فرشتے جمع ہوتے ہیں، جیسے دنیا کے اندر جو گھنا درخت ہوتا ہے، گنجان درخت ہوتا ہے، ہرا بھرا سائے والا درخت ہوتا ہے، تو اس درخت کے نیچے لوگ جمع ہوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، راحت لیتے ہیں،
تو یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا بیر کا درخت ہے کہ اللہ کے فرشتے وہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے وہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں۔ تو جبرائیل امین کو اصلی صورت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ سات و آسمان کے اوپر بیری کے درخت سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ عندہا جنۃ المأویٰ، اس بیری کے پاس آرام سے رہنے کی جنت ہے، اس بیری کے پاس آرام سے رہنے کی جنت ہے۔ یہ جنت نیک بندوں کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رہیں گے اور آرام سے ان کے رہنے کی یہ جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اس وقت کے اوپر بھی موجود ہے، جہنم بھی اس وقت کے اوپر موجود ہے۔ جنت ساتوں آسمان کے اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر جنت ہے۔ کیا میننگ ہوا کہ جنت کی چھت یہ اللہ کا عرش ہے، اس لیے کہ ساتویں آسمان کے اوپر تو اللہ کا عرش ہے، تو جنت کی چھت اللہ کا عرش ہے اور ساتواں آسمان جنت کی زمین ہے، اور جہنم کہاں ہے؟ جہنم جو ہے نا، یہ جو دنیا کی ابھی ہمارے سامنے زمین ہے، اس زمین کے بالکل نیچے جہنم کی آگ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو بھائی، یہ زمین، جگت، دنیا، اس کی زمین کے بالکل نیچے جہنم کی آگ ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑا بھاری وزن رکھا ہوا ہے، کوئی مضبوط کور غلاف چڑھا ہوا ہے۔ وہ کور، وہ غلاف قیامت کے دن پھٹ جائے گا اور جہنم کی آگ پھیل کر کے پورے سمندر اور دریاؤں کو آگ بنا دے گی۔ تو آپ نے جگہ سمجھ لی کہ جنت کی جگہ کون سی؟ ساتویں آسمان کے اوپر۔ ساتواں آسمان جنت کی زمین ہے، اللہ کا عرش جنت کی چھت ہے، جہنم کہاں ہے؟ یہ زمین کے نیچے، ساتوں زمین کے نیچے جہنم ہے، اور وہ جہنم کی آگ کے اوپر کوئی بڑی بھاری چیز رکھی ہوئی ہے یا کوئی غلاف اور کور چڑھا ہوا ہے۔ تو فرمایا عندہا جنۃ المأویٰ، اس بیری کے پاس آرام سے رہنے کی جنت ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس جنت میں آرام سے رہیں گے۔ اللہ ہم کو اس جنت میں آرام سے رہنا نصیب فرماوے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت اس بیری کے اوپر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھی۔ دوسرا ترجمہ، جس وقت اس بیری کو ڈھانک رکھا تھا، جس نے بھی ڈھانک رکھا تھا۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا کے اوپر پہنچے، تو سدرۃ المنتہا کو اس دن سجایا گیا تھا، سدرۃ المنتہا کو خاص طور پر
डेकोरेट किया गया था। जैसे कि घर पर कोई बड़े मेहमान आने वाले हो तो नए पर्दे लगाते हैं, नई चादर बिछाते हैं, टेबल के ऊपर नया कवर बिछाते हैं। तो उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले जा रहे थे तो सिदरतुल मुंतहा को खास तौर पर सजाया गया था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सिदरतुल मुंतहा के ऊपर सोने के बने हुए परवाने हर तरफ से गिर रहे थे। परवाने ये पतंगिये जो होते हैं, छोटे छोटे बटरफ्लाई पतंगिये, तो परवाने वहां सोने के बने हुए उस दिन बेरी के दरख्त के ऊपर बैठे हुए थे। और हकीकत के अंदर ये मालूम होता है कि ये अल्लाह के फरिश्ते थे जो सोने के परवाने पतंगों की शक्ल में पूरी सिदरतुल मुंतहा पर बैठे हुए थे। सिदरतुल मुंतहा की डालियां, उसकी शाखें, उसके पत्ते सब परवानों से भरे हुए थे और फरिश्तों से भरे हुए थे। और वो बेरी का दरख्त उस दिन अजीब जगमगा रहा था, अजीब चमक रहा था, अजीब उसमें लाइटिंग और रोशनी हो रही थी। एक रिवायत के अंदर है कि फरिश्तों ने अल्लाह ताला से इजाजत मांगी कि आज आपके आखिरी नबी मेराज में तशरीफ ला रहे हैं, सातवां आसमान पर आ रहे हैं, ए अल्लाह आखिरी नबी का दीदार करने की, जियारत करने की हमको इजाजत दे दी जावे। सुभान अल्लाह। हुजूर मेराज में तशरीफ ले गए तो जियारत के लिए, दीदार के लिए फरिश्ते भी बेताब है, बेचैन है। और फरिश्ते अल्लाह ताला से बाकायदा इजाजत मांग रहे, ए अल्लाह आज आपके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पे तशरीफ ला रहे हैं तो हमको जियारत और दीदार की इजाजत दीजिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी तो तमाम फरिश्ते बैठ गए आकर के सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। पहुंचे नबी जब सिदरा पर, पहुंचे नबी जब सिदरा पर तो फरिश्तों ने आपका इस्तकबाल किया, वेलकम किया, स्वागत किया, हुजूर का दीदार किया, हुजूर की जियारत की। सुभान अल्लाह। चली जो बुराक तो पीछे रही हवा, बलगल उला बिकमाली। पहुंचे नबी फलक पे जब, वहां मुंतजिर मलक मलक, बड़ा इंतजार अर्श पर, कशफत दुजा बिजमाली। कि हुजूर जब मेराज में पहुंचे तो सारे फरिश्तों ने हुजूर का इस्तकबाल किया। फरिश्ते इंतजार में हैं नूरानी चेहरे को देखने के लिए, नूरानी जियारत के वास्ते। और फरिश्तों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की और पूरी बेरी का दरख चमक चमक झमक झमक दमक दमक है उस दिन। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सब को हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी जियारत नसीब फरमावे। दुनिया में ख्वाब में बहुत सों को जियारत होती है, बहुत से लोगों को बेदारी में जागते हुए हुजूर की दुनिया में जियारत होती है, ख्वाब में दुनिया में जागते हुए जियारत, कब्र में हुजूर की नूरानी जियारत,
قیامت کے میدان میں زیارت، قیامت کے میدان میں حضور کی شفاعت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے حمد کے نیچے قبر سے اٹھ کر کے جمع ہونا، پھر حضور کے ساتھ جنت کی ملاقات، جنت کی زیارت، یہ سب چیزیں اللہ آپ کو اور مجھے عطا فرماوے۔ ما زاغ البصر وما طغى، رسول کی آنکھ نہ ہٹی اور نہ مقصد سے آگے بڑھی۔ دوسرا ترجمہ، نبی کی آنکھ نہ چکرائی نہ آگے بڑھی۔ سبحان اللہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیارت نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کی، یا جبرائیل امین کی جو زیارت نصیب ہوئی، وہ پرفیکٹ زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھو دو باتیں سمجھو، دنیا کے اندر کہاں کہاں غلطی اور بھول ہو سکتی ہے۔ بعض مرتبہ انسان جس چیز کو دیکھنا چاہتا تھا، نظر اس پر سے ہٹ کر کے دوسری طرف چلی گئی تو غلطی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم ذی‌الحج کے مہینے کا چاند دیکھنے کے لیے چڑھے، اتنے میں وہاں سے ہیلی کاپٹر نکلا، ایروپلین نکلا، تو ہم اس کو دیکھنے لگ گئے تو غلطی ہو گئی۔ تو چڑھے تھے چاند دیکھنے کے لیے کہ چلو بقرعید آ رہی ہے، 10 دن پہلے چاند دیکھنے کا، تو چاند دیکھنے چڑھے، نے نظر پڑ گئی ہیلی کاپٹر نے پلین کے اوپر، راکٹ کے اوپر، تو غلطی ہو گئی۔ تو آیت میں فرمایا ما زاغ البصر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کسی دوسری چیز پر نہیں گئی، بلکہ حضور کو جس کو دیکھنا تھا ٹھیک اسی کو دیکھا۔ اللہ کی زیارت، اللہ ہی کی زیارت، جبرائیل امین کو دیکھنا تو جبرائیل امین ہی کو دیکھنا۔ دوسری ایک بات سمجھو، انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، جس چیز کو دیکھنا تھا اسی چیز کو دیکھنا ہے، لیکن ساتھ میں ادھر ادھر کی دوسری چیزوں پر بھی دیکھ لے وے۔ جس چیز کو دیکھنا چاہتا تھا اس کو بھی دیکھا اور ساتھ میں ادھر ادھر چیز کو بھی دیکھ لیا۔ اس کی وجہ سے بھی بعض مرتبہ التباس ہو جاتا ہے، شک ہو جاتا ہے اور آدمی کنفیوژن میں ہو جاتا ہے، شنکا دو شنکا وہم میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ قربانی کا بکرا دیکھنے کے لیے گئے اور وہاں آجو باجو کے اندر گھینٹے اور دمبے پر بھی نظر پڑ گئی، تو اب آپ کو کنفیوژن ہو جائے گا کہ وہ بکرا لے وے کہ وہ گھینٹا لے وے کہ وہ دمبا لے وے کہ وہاں وہ بکری تھی وہ لے وے، کنفیوژن۔ اس لیے کہ بکرا دیکھنے گئے لیکن ساتھ میں دوسری چیز بھی دیکھ ڈالی، تو آدمی کنفیوژن میں پڑ جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہاں نفی کی جا رہی ہے، ما زاغ البصر وما طغى۔ وما طغى کا میننگ کیا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھنا تھا وہی دیکھا، آپ کی نظر مبارک ادھر ادھر بالکل نہیں گئی۔ جبرائیل کو دیکھنا تھا، جبرائیل ہی کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تھا، اللہ تعالیٰ ہی کو دیکھا۔ کوئی نظر ادھر ادھر بالکل نہیں گئی۔ سبحان اللہ۔ اور جبرائیل امین اللہ کے یہاں سے وحی لے کر آتے ہیں، اللہ کے یہاں سے قرآن لے کر آتے ہیں،
اللہ کے یہاں سے قانون، حکم اور آرڈر لے کر کے آتے ہیں، گویا جبرائیل تو بیچ میں واسطہ ہے، بیچ میں ذریعہ ہے. اگر حضور ان کو اچھی طرح نہ دیکھتے، نہ پہچانتے تو وحی میں شک ہو سکتا تھا. تو بھرمایا گیا کہ نہیں، حضور نے اچھی طرح دیکھا، اچھی طرح پہچان لیا، اسی لیے وحی کے بارے میں کوئی شک مت کرو. یہ قرآن اللہ کے یہاں سے آیا، یہ قرآن اللہ کے یہاں سے اتارا گیا، یہ شریعت، یہ شریعت کے احکام، یہ قانون سب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آئے، کوئی اس کے اندر گڑبڑی اور غلطی نہیں ہوئی. لقد رآ من آیات ربه الکبرى، پکی بات یہ ہے کہ اس رسول نے اپنے رب کی قدرت کے عجائبات یا نشانیوں کو یا اس کے بڑے بڑے نمونے دیکھے. سبحان اللہ، معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بڑی عجیب عجیب چیز کی زیارت نصیب ہوئی. دیکھو، معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمان دیکھے، اللہ کے بے شمار فرشتوں کو دیکھا. بلکہ معراج میں جاتے ہوئے آتے ہوئے جب آپ مسجد اقصی بیت المقدس رکے تو وہاں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا آپ نے، بلکہ نبیوں کی امامت کرائی. جب حضور مسجد اقصی پہنچے تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی، اللہ کے نبی لوگ وہاں موجود تھے، تمام انبیاء، تمام رسول، تمام پیغمبر وہاں پر موجود تھے. اذان ہوئی، پھر حضور نے نبیوں کو امامت کرائی، پھر حضور نے ساتوں آسمان کے فرشتے دیکھے، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، ارواح دیکھی، شیطان کو دیکھا، دنیا کو بڑھیا کی شکل میں دیکھا. عجیب عجیب چیز کی زیارت اللہ نے اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی. نیٹ کے اوپر ہمارے معراج کے بیان دو تین حصے میں موجود ہے ہماری ویب سائٹ پر، اس کے اندر آپ سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کون سی عجیب عجیب قدرت کی چیزیں دیکھی. اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، کیا بھلا اے مکہ کے کافروں تم نے لات اور عزہ کو دیکھا؟ یعنی نبی تو ساتوں آسمان پر جاوے، اللہ ان کو بلاوے اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی زیارت کراوے، ان سب چیزوں کا دیدار کراوے، اور اے مکہ کے کافروں تم نے کیا دیکھا؟ دیکھو، ایک اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں. دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو یہاں وہاں دور دور ملک ملک سفر کرتا رہتا ہے، مکہ دیکھا، مدینہ دیکھا، جدہ دیکھا، لندن دیکھا، پیرس دیکھا، نیویارک دیکھا، ٹورنٹو دیکھا، آکلینڈ دیکھا، میلبورن دیکھا، سڈنی دیکھا، جوہانسبرگ دیکھا، کتنے سٹی کے نام آپ کو گنواؤں میں. اب وہ آدمی یہاں اپنے یہاں سورت میں بیٹھ کر کسی کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور وہ آدمی سورت والا یوں کہتا ہے کہ میں تو آج جو ہے نا ڈومس روڈ پہ گیا تھا، میں تو آج جو ہے نا ندی تاپی ندی کے برج پر گھومنے کے لیے گیا تھا، تو وہ یوں کہتا ہے نہیں کہ تو نے دیکھا کیا ڈومس نے تاپی ندی دیکھی نے، تو نے دیکھا کبھی انگلینڈ کو؟ تو نے کبھی دیکھا مکہ کو، مدینہ کو؟ تو نے دیکھا کبھی ٹورنٹو کو؟ تو نے دیکھا کیا؟ تو نے اپنا سورت نے سورت کی گلیاں کچیاں دیکھی نے؟ جھانپا دیکھا نے؟ چوک دیکھا نے؟ اسٹیشن دیکھا نے؟ راندیر دیکھا، اڈا جڑ دیکھا، اور کیا دیکھا تو نے؟ میں نے تو دنیا دیکھ ڈالی نے، دنیا پھر ڈالی. تو اسی طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مکہ کے کافروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی نے ساتوں آسمان دیکھے، فرشتے دیکھے، سدرۃ المنتہا دیکھا، اللہ کی زیارت کی، جبرائیل کو دیکھا، جنت جہنم دیکھی، اور اے مکہ کے کافروں تم نے کیا دیکھا؟ لات اور عزہ دیکھے؟ یہ ان کے بتوں کے نام ہیں۔ عرب میں تو بہت بت تھے، بہت بت، لیکن تین ان کے بت فیمس تھے، لات بت، ثقیف قبیلہ جو طائف میں رہتا ہے، وہ طائف کے اندر بنو ثقیف اس کی پوجا کرتے تھے، ایک چٹان تھی، چٹان اس کو انہوں نے بت بنا رکھا تھا، اس کی پوجا کرتے تھے۔ عزہ یہ قریش کا بت تھا، قریش، یہ مقام نخلا ایک جگہ ہے، وہاں بیری کے بہت سارے گنجان درخت تھے، کھجور کے گنجان درخت ہوں گے، وہاں پر یہ بت رکھا ہوا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، انہوں نے جا کر کے اس بت کو توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دیا تھا۔ اور ایک تیسرا ان کے یہاں بڑا بت تھا، منات، منات بنو ہلال کا بت تھا، بنو ہلال، یہ بھی عرب کا مکہ کا ایک خاندان تھا، وہ لوگ اس کی پوجا پاٹھ کرتے تھے، منات۔ تو یہ تین بڑے بت تھے مکہ اور عرب کے کافروں کے، اور ان کے لیے انہوں نے بڑے شاندار مکان بنا رکھے تھے، اور اس کو کعبہ کا درجہ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد ان تمام کو تڑوا دیا۔ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، اور ایک اور اس ایک اور تیسرے منات کے حال پر غور کیا، تو تیسرا خدا ان کا یہ منات نام کا تھا، اور جو ہے یہ بنو ہلال کا تھا، اور وہ لوگ اس کی پوجا پاٹھ کیا کرتے تھے۔ تو کہا تم نے کیا دیکھا؟ تم نے یہی تمہارے بت دیکھے، اور ہمارے نبی نے اللہ کی قدرت کی عجیب و غریب چیزیں دیکھی، یہ کہہ کر کے جو ہے ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھاؤں، اللہ سبحانہ و تعالی کی زیارت اور دیدار، اللہ تعالی کی زیارت اور اللہ تعالی کا دیدار انسان کو نصیب ہوگی، زیارت اللہ تعالی کی، اور یہ زیارت انشاءاللہ آخرت کے اندر تمام جنتیوں کو اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ دنیا میں انسان کی نظروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دنیا کی ان کمزور آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکے، لیکن آخرت کے اندر انسان کی نظر بہت تیز ہو جائے گی، بہت مضبوط ہو جائے گی، بہت طاقت والی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جنت میں جانے کے بعد آخرت میں اللہ کا دیدار اور زیارت نصیب ہوگی۔ ہاں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ نے حضور کی نظر مبارک کے اندر ایسی طاقت رکھ دی کہ حضور جب معراج میں تشریف لے گئے، آخرت اوپر کی دنیا میں تشریف لے گئے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو انشاءاللہ اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو آخرت میں اپنا دیدار اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. اور وہ جنتیوں کے لیے عید کا دن ہوگا, سب سے بڑی خوشی کا دن ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا, اللہ کی زیارت نصیب ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معراج میں بھی اللہ کا دیدار کیا, اللہ تعالیٰ کی زیارت کی. اور بعض اللہ کے نیک اور صاف دل بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا میں خواب میں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے, اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. جیسے ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی بار بار زیارت نصیب ہوئی دنیا میں خواب میں. اور بھی بہت سے اولیاء اللہ نیک لوگوں کو دنیا میں رہتے ہوئے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنا دے وے, اپنا چہیتا لاڈلا پیارا بندہ بنا دے وے. الکم الذکر ولہ الانثى. یہ سورہ والنجم اذا ہوا کی 21 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے, کیا تمہارے لیے بیٹے طے کر کے رکھے ہیں اور اس اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ تلک اذن قسمت ضیزا. یہ تو بہت بھونڈی یعنی انصاف سے بہت دور تقسیم ہوئی. دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے پہلے عرب کے لوگ لڑکی کے پیدا ہونے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. ان کو سب سے زیادہ محبت لڑکوں سے تھی. اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. یہ عرب کے لوگوں کی ایک گندی اور بری عادت تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ لڑکی پیدا ہوگی تو پھر اس کو بڑا کرنے کا, شادی کرانے کی جمع آئے گا, اس کے نخرے اٹھانے پڑیں گے. اسی لیے وہ لڑکی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ لڑکی اللہ کے لیے, بیٹیاں اللہ کے لیے اور بیٹے اپنے لیے, لڑکے اپنے خود کے واسطے. اللہ تعالیٰ کو لڑکے کی بھی ضرورت نہیں, لڑکی کی بھی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی بھی ضرورت نہیں, بیٹی کی بھی ضرورت نہیں. لیکن یہ جو ان لوگوں نے بٹوارا کیا, تقسیم کی, وینچنی کی, ڈیوائیڈ کیا کہ لڑکے ہمارے لیے, لڑکی اللہ کے واسطے, تو اس سے ان کے دلوں کے اندر جو میل تھا وہ کھل گیا. ان کے دل کے اندر جو گندگی تھی وہ گندگی ظاہر ہو گئی کہ تم نے اپنے آپ کو, اپنی حیثیت کو, اپنی شان کو اللہ سے بھی زیادہ اونچا سمجھ لیا اور اپنی اوقات بھول گئے, اپنی حیثیت بھول گئے, اپنا مرتبہ بھول گئے اور گندا دعویٰ کر ڈالا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بھی محتاج نہیں ہے. تو اس آیت میں لوگوں کے عرف کے اعتبار سے کہا گیا کہ تم بٹوارا کرنے بیٹھے, وینچنی کرنے بیٹھے, تقسیم کرنے بیٹھے, ڈیوائیڈ کرنے بھیجے بیٹھے, تو بری چیز اللہ کے حصے میں لگا دی. جو لڑکیاں تم بری سمجھتے ہو اس کو اللہ کے لیے بتلا دیا. جیسے فرشتے, ان کو مکہ اور عرب کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, کتنی بری اور گندی اور خطرناک بات ان لوگوں نے کہی. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. یہ سب تو بس نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں اتارا. یہ کافر لوگ محض گمان, بے بنیاد خیالات اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں, اور پکی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے صحیح ہدایت آ چکی ہے. یعنی یہ جو الگ الگ بتوں کی, الگ الگ جو ہے صنم کی, الگ الگ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں, بندگی کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. خاص کر کے خدا ہونے کی حیثیت سے کوئی ان کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے, بس نام ہے, اور اس نام کی کوئی شخصیت, کوئی ویکتی, کوئی ذات کہیں پائی نہیں جاتی ہے. ان لوگوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو وحی آ چکی, قرآن آ چکا, سچی بات آ چکی, اس کے اوپر بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں, اس کو بھی وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیسے یہ لوگ ہیں؟ تو آج دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے بہت ساری چیزوں کی جو ہے لوگ عبادت کرتے ہیں, لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں, اس کے اندر کوئی سچائی نہیں, اس میں کوئی ستیتا نہیں, بس بے بنیاد خیالات, ایسا خیال, ایسا وچار, ایسا وہم جس کی کوئی بنیاد نہ ہو, جس کا کوئی پایا نہ ہو, بس ایسی چیز کے اوپر یہ لوگ چلتے ہیں. من گھڑت کہانی, من گھڑت وارتا, اس کے مطابق جو ہے یہ لوگ چلتے ہیں. اور یہ جو من گھڑت وارتا ہوتی ہے, من گھڑت کہانی ہوتی ہے, اور جو ہے بے بنیاد خیالات ہوتے ہیں, اس سے کبھی بھی حق ظاہر نہیں ہوا کرتا, بلکہ اس کے ذریعے سے تو حق سے وہ کافی دور ہوا کرتا ہے, حق اور سچائی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ جو آدمی ایک اللہ کی عبادت نہیں کرے گا وہ من مانی کرے گا, اپنے نفس کی بات مانے گا, اور من موجی جو ہوگا تو اس کی زندگی جو ہے گندی ہو جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کی ہر تمنا چاہی ہوئی بات پوری ہوا کرتی ہے؟ عجیب چیز ہے، انسان کی ہر تمنا پوری نہیں ہوا کرتی، بہت ساری تمنا اور آرزو تو ایسی ہوتی ہے جو باطل ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی تمنا اور آرزوؤں کو کبھی پورا نہیں ہونے دیتے۔ دنیا کے اندر بھی یہ انسان بہت سی تمنائیں آرزوئیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ تمنا اور آرزو باطل اور غلط ہونے کی وجہ سے دنیا میں بھی پورا نہیں ہونے دیتے اور آخرت کے بارے میں بھی ان کی بہت ساری تمنا ایسی ہوتی ہے کہ وہ تمنا صحیح نہیں ہوا کرتی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ اور یہ انسان ہے، عجیب عجیب تمنائیں کرتا ہے، عجیب عجیب چیز وچارتا ہے، خیال کرتا ہے۔ جیسے ایک آدمی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اللہ والوں سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن محبت کے اندر بہت سے لوگ بعض مرتبہ الٹی باتیں کرتے ہیں، گلو کرتے ہیں، محبت میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت کتنا اچھا ہوتا کہ میں عورت ہوتی اور آپ کے ساتھ میرا نکاح ہوتا۔ تو وہ تو حکیم الامت تھے، اللہ کے ولی تھے، کتب ابدال تھے، فوراً جواب دیا کہ اچھا ہوا کہ تم نے الٹا نہیں سوچا۔ تو ایسی ایسی بھی تمنائیں رکھنے والے انسان ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان عورت مجھے ایک مرتبہ کہنے لگی کہ جنت میں جانے کے بعد میں مرد بن جاؤں، ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے کہا اچھا ہے، ایسا بھی سوچ لو کہ تمہارا شوہر تمہاری بیوی بن جاوے، تاکہ دنیا کے جھگڑوں کا بدلہ وہاں جا کر لینے کی چکر کرو۔ کیسی کیسی انسان تمنا کرتا ہے۔ تو انسان کی ہر تمنا دنیا میں بھی پوری نہیں ہوتی، اور جو غلط تمنا ہوتی ہے وہ آخرت میں بھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ یہ عجیب بات فرمائی گئی۔ اسی لیے انسان کو جو تمنا کرے، جو آرزو کرے، اس کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے، کوئی لمٹ ہونی چاہیے۔ اور شریعت کی عقل کی سمجھ کی بارڈر میں رہ کر، حد میں رہ کر کے تمنا اور آرزو کرنی چاہیے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، کیونکہ آخرت اور دنیا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اللہ کے قابو میں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جس انسان کی، جس جنات کی جو تمنا صحیح ہوگی اور مناسب ہوگی وہ اللہ پوری فرمائیں گے، جو تمنا صحیح نہیں ہوگی، مناسب نہیں ہوگی، وہ تمنا وہ آرزو اللہ کے یہاں پوری نہیں ہوگی۔ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأَذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى۔ اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آ سکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالی جس کے حق میں سفارش کو چاہیں اور پسند کرے سفارش کرنے کی اجازت بھی دے دے وے۔ عجیب بات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی انسان کی سفارش، کسی انسان کی شفاعت کرنے کا بھی قانون ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جس کے لیے اجازت دیں گے اسی کے لیے سفارش کر سکیں گے، اور جس کو اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکتا ہے۔ ہر ایک آدمی سفارش نہیں کر سکے گا، ہر ایک کے لیے سفارش نہیں ہو سکے گی۔ دنیا کے اندر سفارش ہو، لاگوگ ہو، تو اس میں تو دباؤ بھی ہوتا ہے، پریشر کے اوپر سے دباؤ آوی گیو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کا دباؤ نہیں چلتا، اللہ کے یہاں کسی کا پریشر نہیں چلتا۔ سب سے اوپر ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، اسی لیے کسی کا پریشر چلتا نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مصلحت سے سفارش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر ایک مصلحت کو، ہر ایک کی مصلحت کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اسی لیے کوئی انسان، کوئی جنات، کوئی فرشتہ اپنی مصلحت سے کہ اس میں بڑی مصلحت ہے، بڑی حکمت ہے، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سفارش ہوگی اور اس سفارش کے مطابق اللہ کا فیصلہ چلے گا۔ اس کے بغیر کسی کی سفارش اللہ تعالیٰ کی یا نہیں چل سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب سے چھٹکارا ہو، جہنم سے نجات ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے، جس کے لیے اجازت دیں گے اسی کو شفاعت کرنے کا حق ملے گا۔ جنت میں جانے کے لیے، جنت کے داخلے کے لیے جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، جس کے لیے ہوگی اسی کے لیے سفارش ہو سکے گی، اس کے علاوہ کسی کے لیے سفارش نہیں ہو سکے گی۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى۔ یقینی بات ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں والے نام رکھتے ہیں، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے عورتوں والے نام رکھتے ہیں۔ ایک بہت گندا اور غلط عقیدہ مکہ کے کافروں میں، عرب کے کافروں کے اندر آ گیا تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہتے تھے، اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہ بہت گندا اور غلط عقیدہ ان کے اندر آ گیا تھا۔ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ حالانکہ ان کو اس بات کا ذرا بھی علم یعنی خبر نہیں ہے، وہ لوگ صرف بے بنیاد خیالات یعنی وہم و گمان پر چلتے ہیں، اور حق کے مقابلے میں بے بنیاد خیالات ذرا بھی کام نہیں آ سکتے۔ دیکھو، ایک عربی میں ظن ہے، غلط خیال کے لیے، باطل خیال کے لیے، بے بنیاد خیال کے لیے، جو بھی اس کے پیچھے چلے گا، اپنا وچار، اپنا خیال، اپنی سوچ، اپنے من میں جو آیا، اپنے دماغ میں جو آیا، اس کے مطابق چلو تو وہ انسان برباد ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے۔ یہ عربی کا ظن ہے، ظائی کے ساتھ۔ اور جو فارسی کا زن زے کے ساتھ اس کے پیچھے چلے غیر شرعی طریقے سے تو وہ بھی برباد اور تباہ ہو جاوے۔ دونوں زن خطرناک چیز ہے، عربی کا زوئی کے ساتھ، فارسی کا زے کے ساتھ۔ تو اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ لوگ بے بنیاد وہم خیال پر چلتے ہیں اور سچائی کے مقابلے میں خیال سے کچھ کام بنتا نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ہم ان کو پوچھے کہ یہ بات آپ نے کیسے کی، تو کہا بس میرے خیال میں آیا، ویچار میں آیا۔ بھائی اگر خیال اور ویچار شریعت کے مطابق ہو تو بہت اچھی چیز ہے، جو خیال جو ویچار شریعت کے ورودھ ہو، شریعت کے خلاف ہو، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس کی کوئی اصل نہ ہو، جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، بس جو اپنے من میں آیا، جو سنا سنایا ہو گیا، تو جو آدمی اس کے اوپر چلے گا وہ خود بھی برباد ہوگا اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ سو تم ایسے شخص پر دھیان مت دو جس نے ہماری نصیحت سے منہ پھرا لیا اور وہ دنیاوی زندگی کے سوا کچھ نہیں چاہتا، دنیاوی زندگی کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دیکھو یہ بہت بڑی بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیان فرمائی ہے، بہت بڑی بات۔ حضرت امام ابو الحسن سازلی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان کا سلسلہ ہے سلسلہ شاذلیہ، یہ مصر میں شام میں یہ سلسلہ بہت چلتا ہے، سلسلہ شاذلیہ۔ جیسے ہماری یہاں چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، قادریہ ہے، تو شاذلیہ بھی ایک تصوف کا سلسلہ ہے۔ اس کے بڑے اونچے درجے کے بزرگ حضرت امام ابو الحسن سازلی رحمت اللہ علیہ، مصر میں ان کا مزار ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ اتنے درجے کے اوپر کیسے پہنچ گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کے اوپر عمل کرنے کی برکت سے، یعنی سورہ والنجم کی 29 نمبر کی آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ پھر فرماتے کہ لوگوں میں نے تم سے اور دنیا سے اعراض کر لیا ہے، منہ پھرا لیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو انسان قرآن کو نہیں مانتا، جو انسان حدیث پاک کو نہیں مانتا، جو انسان قیامت کا انکار کرتا ہے، جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرے اور اس کا مخالف بن جاوے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق دوستی نہیں ہو۔ جو شریعت کے مخالف ہو، جو دین کے مخالف ہو، جو قیامت کا کھلم کھلا انکار کرتے ہو، ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی زندگی کی دوڑ دھوپ، ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی پلاننگ، سب کی سب فکر دنیا 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 ہی ہے۔ ان کی سمجھ خراب ہو گئی ہے، ان کی فکر خراب ہو گئی ہے، اور بس وہ دنیا ہی دنیا کے غلام اور بندے بن کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، مخالفت کرتے ہیں، ورودھ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ بہت مضبوط اور اچھا تعلق قائم کرتے ہیں کہ یہ سماج کے بڑے ہیں، قوم کے بڑے ہیں، ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھو، بھلے وہ اللہ کے مخالف، قرآن کے مخالف، نبی کے مخالف، سنت کے مخالف، لیکن دنیا کے فائدے کے لیے ہم ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا کہ ایسے لوگوں سے منہ پھرا لو، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق مت رکھو. ذالک مبلغہم من العلم ان ربک ہو عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین. بس ان لوگوں کے علم یعنی سمجھ کی، یہی سمجھ کی یہیں تک پہنچ ہے. یقیناً تمہارے رب خوب اچھی طرح جانتے ہیں اس شخص کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور وہی اللہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس نے صحیح راستہ پا لیا ہے. تو کون سا آدمی ہدایت کے اوپر، اللہ جانتے ہیں. کون سا آدمی گمراہی کے اوپر، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لہذا جن لوگوں کی سمجھ بس دنیا دنیا، جن کی فکر بس دنیا دنیا، جن کی کوشش بس دنیا دنیا، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کر کے رکھنا چاہیے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کے کیے ہوئے کام کی سزا دے وے، اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کو بہترین بدلہ دے وے. ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی، آسمان اللہ کے، زمین اللہ کی، گناہ کرنے والوں کو اللہ جہنم کی شکل میں سزا دیں گے، نیک کام کرنے والوں کو اللہ جنت کی شکل میں بہترین بدلہ عطا کریں گے. اللہ الذین احسنوا بالحسنی کا آپ کو اور مجھے مصداق بنا دے وے. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. جو لوگ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، مگر یہ کہ کوئی معمولی گناہ کبھی ہو جاوے، یقین رکھو تمہارے رب کی مغفرت، معافی بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. اللہ اکبر. انسان کو اپنے آپ کو چھوٹے بڑے گناہ سے بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو معافی مانگنے سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اللہ تعالی بڑے سے بڑے گناہ کو اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما دیتے ہیں. اسی لیے انسان کبھی ہمت نہ ہارے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے ہمت مت ہارو، اور اللہ تعالی کے سامنے سچی پکی توبہ کر لو.
اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. دوسری ایک خاص بات سمجھو، کوئی نیک آدمی ہے، اب زمانہ جو ہے ایسا ہی ہے کہ اس زمانے میں کوئی نبی تو آئیں گے نہیں، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر کے آنے والے ہیں، اور صحابہ تابعین تبع تابعین کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، اب صالحین اللہ کے نیک بندوں کا زمانہ ہے. تو اچھی طرح سمجھو، کسی نیک آدمی سے کبھی کہیں اتفاقاً اچانک گناہ کبیرہ ہو جاوے، بڑا گناہ ہو جاوے، اور وہ اس پکی توبہ کر لے وے، تو اللہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیں گے. اور صالحین اور متقین، نیک اور تقوی والوں کی لسٹ میں سے، فہرست میں سے اللہ اس کو نہیں نکالیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو صالحین اور متقین کی لسٹ میں باقی رکھیں گے. یہ بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے. آج بہت سارے لوگ کسی مولانا سے، کسی عالم سے، کسی حافظ صاحب سے، کسی امام صاحب سے، کسی بزرگ سے کوئی گناہ کا کام ہو گیا تو جیسے قیامت آ پڑی، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، نبی تو ہے نہیں کہ معصوم ہو گئے، ان سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں. پھر وہ گناہ ہو جانے کے بعد سچی پکی توبہ کر لے وے تو اللہ اس کو صالحین بندوں میں باقی رکھیں گے، تقوی والے متقین بندوں کی لسٹ میں اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھیں گے. کتنی بڑی اللہ کی مہربانی، اللہ کی نوازش ہے. تو چھوٹے بڑے گناہ ہو جانے کے بعد انسان کو توبہ کرنے سے کبھی ہمت ہارنی نہیں چاہیے. تو اس آیت میں لمم آیا، لمم الا لمم. لمم کس کو کہتے ہیں؟ پہلی بات سمجھو، چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں اس کو لمم کہا جاتا ہے. نمبر دو، جو گناہ انسان سے اتفاقاً ہو جاوے، اتفاقاً، پہلے سے باقاعدہ کوئی ارادہ نہیں تھا، پلاننگ بھی نہیں تھی، لیکن ہو گیا گناہ، وہ بھی لمم کہلاتے. پھر اس کے بعد توبہ کر لے وے، گناہ کے پاس بھی نہ جاوے. اس طرح چھوٹے موٹے گناہ جو انسان سے بے اختیار ہو جاتے ہیں، اتفاقاً ہو جاتے ہیں، پھر انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے وے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور معاف کر دیں گے. ایسے بڑے مغفرت کرنے والے اللہ ہے. اللہ کی مغفرت بہت بڑی ہے، ہمارے گناہوں سے بھی بہت زیادہ بڑی اللہ کی مغفرت ہے. بھائی جیسے ہمارا ممبئی شہر، پورے شہر میں کتنی پبلک رہتی ہے، سب لوگ پیشاب کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، گندگی کرتے ہیں، گٹر میں جاتا ہے، ڈرینیج میں جاتا ہے، گندی نالیوں میں جاتا ہے، پھر وہاں سے دریا میں جاتا ہے. دریا میں ایک موج آتی ہے، ساری گندگی پاک ہو جاتی ہے. انسان کتنی بھی گندگی کرے، گناہ کی، نافرمانی کی، سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ کی رحمت کی ایک موج آتی ہے اور انسان کے تمام گناہوں کو پاک کر دیتی ہے. انسان کے تمام گناہوں کو وہ موج پاک اور صاف کر دیتی ہے. ہوا اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. وہ اللہ تعالیٰ تم کو اس وقت سے اچھی طرح سے جانتے ہیں جب اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے کی شکل میں تھے, لہذا تم اپنی خوبیاں بیان مت کرو, لہذا اپنے آپ کو پاکیزہ مت بناؤ, تم اپنے آپ کو مقدس مت بتاؤ. وہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون متقی ہے. سبحان اللہ, انسان کو پہلے اللہ نے اپنی حقیقت سمجھائی, انسان کو اپنی حقیقت سمجھ کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, پھر تم سب انسان, ہم سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, ہماری پیدائش میں بھی مٹی کا دخل ہے, کھانا کھا کے منی بنتی ہے, منی سے انسان بنتا ہے, تو کھانا زمین میں مٹی میں ہوتا ہے, اسی لیے تو نانا چھوڑ دو تو دیکھو بدن میں کتنی مٹی ہے سامنے آ جائے گا. تو اللہ نے انسان کو سمجھائے, انسان تو مٹی سے پیدا ہوا, ماں کے پیٹ کے اندر تو بچہ تھا 9 مہینے, تجھے خود اپنا علم نہیں تھا, تو اپنی ذات کو جانتا نہیں تھا, اپنی ذات کو پہچانتا نہیں تھا. اس وقت بھی یہ انسان ہم تجھے جانتے تھے, تو جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو خود اپنی ذات کو نہیں جانتا تھا, ایسے وقت پر بھی اللہ انسان تجھے جانتے تھے. تو ایک مٹی سے پیدا ہونے والا, اپنے آپ کو بھی تو جانتا نہیں تھا, تو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت پوتر ہوں, بہت پاکیزہ ہوں, بہت تقوی والا ہوں. ایسی خاموخہ صفائی مت مارو. بعض لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے زندگی گزارنے کا کہ وہ اپنے آپ کو بالکل پاک صاف بے قصور بے گناہ سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ساری گندگی ساری برائی دوسروں میں ہے, میں تو بہت پاک بہت پوتر بہت نیک ہوں. یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے. حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کی اماں ابا نے ان کا نام رکھا تھا برہ. برہ کے معنی آتے ہیں بہت نیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی ان کے سامنے, فلا تزکو انفسکم, اور کہا برہ نام مت رکھو, اسی لیے کہ اس نام میں اپنے نیک ہونے کا دعویٰ ہے. اور حضور نے ان کا نام بدل کر کے زینب رکھ دیا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے انسان کی تعریف کی کہ وہ آدمی تو ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے تعریف کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کسی کی تعریف مت کرو, اگر تم کو کسی کی تعریف کرنی ہو تو یوں کہو کہ میرے علم کے مطابق میری جانکاری کے مطابق میری سمجھ کے مطابق یہ آدمی نیک ہے متقی ہے. اور اللہ کے نزدیک بھی وہ نیک ہے متقی ہے پاک ہے صاف ہے, ایسی بات تم نہیں کر سکتے, یہ اللہ کا معاملہ ہے, بہت نازک بات ہے. تو انسان اپنی حقیقت کو سمجھے ایک منی کے قطرے سے بننے والا انسان، مٹی سے پیدا ہونے والا انسان اپنے آپ کے لیے یوں دعویٰ کرے، میں بہت پاک ہوں، میں پوتر ہوں، انسان تیری بہت بڑی غلطی ہے، تجھے سدھرنے کی ضرورت ہے، تجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو یوں سمجھو، میرے اندر بہت غلطیاں ہیں، بہت کمیاں ہیں، بہت گناہ ہیں، بہت عیب ہے، ایسا ہمیشہ سمجھو۔ ایک آدمی ہمارے ایک بزرگ کے پاس آیا، دیکھو اللہ والے کیسے پکڑ کرتے۔ اس بزرگ نے اس آدمی کو یوں کہا، صوفی جی تم بہت اچھے آدمی ہو، بہت اچھے، بہت نیک، بہت ذہین، بہت محنتی، بس ایک خرابی ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جاوے تو پھر تو تمہارا کیا کہنا، بس ایک خرابی ہے تمہارے اندر۔ تو صوفی جی الرٹ ہو گئے کہ بتلا دو میری وہ خرابی، ایک کمی کیا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا، تم اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہو نا کہ میں ہر اعتبار سے اچھا ہوں، بس ایک ہی میرے اندر کمی کمزوری ہے، یہی تمہاری بہت بڑی کمزوری ہے، یہی تمہاری بہت بڑی خرابی ہے۔ آدمی میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہے، بہت سی گندگیاں ہوتی ہے، بہت سے عیب ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، کسی نے اوپر سے کچرا ڈالا، کوئی اوپر رہتا ہوگا، کچرا ڈالا، تو اس بزرگ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میرے گناہ تو اتنے تھے کہ اوپر سے میرے اوپر پتھر آتے، یہ تو بہت آپ کا احسان ہے کہ صرف کچرا آیا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی۔ اور دیکھو انسان چھوٹے گناہ کو دل کے اطمینان کے ساتھ کرے، شر صدر کے ساتھ کرے، تو وہ چھوٹا گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ بہت اچھی طرح یہ بات سمجھو، چھوٹا گناہ، صغیرہ گناہ شر صدر کے ساتھ کرے، بنداس کرے، بغیر ٹینشن کے، دل کے اطمینان کے ساتھ کرے، تو وہ چھوٹا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ پر آدمی افسوس کرے، پچھتاوے، ندامت کرے، تو اس بڑے گناہ کی وعید کو، عذاب کو کم کر دیتا ہے۔ اور توبہ نصوح ہو تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن اور حدیث کے اندر بہت سے گناہ کے بارے میں وعید آئی، عذاب کی بات آئی، ڈر کی بات آئی، وہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ اور جس پر کوئی وعید نہیں آئی ہو وہ چھوٹے گناہ ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ولی ہے، کتب ابدال ہے، تابعین میں سے ہیں۔ ان کی زندگی کے شروع زمانے کا ایک قصہ بتلاؤں، شروع زمانے کا، دیکھو آدمی کیسے اللہ والا بنتا ہے۔ فرماتے تھے کہ میں نے جس کو بھی دیکھا اس کو اپنے سے بہتر سمجھا، جس انسان کو بھی دیکھا میں سمجھتا تھا کہ یہ مجھ سے اچھا ہے، اللہ آپ کو اور مجھے بھی ایسا دھیان اور خیال عطا فرما، جس کو دیکھو اس کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ لیکن ایک دن ایک چوک ہو گئی۔ کیا چوک ہو گئی؟ کہ ایک حبشی آدمی، کالا آدمی، دریا کنارے ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہے، ساتھ میں سوراہی ہے، وہ جو مٹکا ہوتا ہے جس کا منہ چھوٹا اور اونچا ہوتا ہے وہ سوراہی کہلاتی ہے، اس میں سے کچھ پی رہا تھا۔ تو خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے یوں سوچا کہ میں کیسا ہی ہوں لیکن اس حبشی سے اچھا ہوں۔ جان سے سننے کا قصہ ہے، حبشی آدمی، پاس میں عورت، سوراہی کے اندر کچھ پی رہا ہے دریا کے کنارے، تو خواجہ نے کیا سمجھا کہ میں اس سے اچھا آدمی ہوں چاہے کیسا بھی ہوں۔ خیر دیکھو اللہ اپنے ولی بندوں کو کیسے ولی بناتے ہیں. اتنے میں دریا میں ایک کشتی جا رہی تھی, 7 آدمی سوار تھے اور وہ کشتی دریا میں ڈوبنے لگی. تو حبشی فوراً دریا میں کودا, 6 آدمی کو بچا کے لایا. 7 آدمی تھے کشتی میں, تو 6 کو حبشی بچا کے لے آیا. پھر خواجہ حسن بصری کو کہتا ہے, حسن ایک کو تو بچا کے لیا. 7 آدمی کشتی میں, کشتی ڈوبنے لگی, 6 کو میں بچا لایا. وہ حبشی کہتا ہے, خواجہ تم ایک کو بچا لاؤ نہ جاؤ. تو خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا. پھر وہ حبشی بولا, اس سراہی میں پانی ہے یعنی شراب نہیں ہے, یہ عورت میری ماں ہے, کوئی پرائی عورت نہیں ہے, اور تمہارے امتحان کے لیے میں یہاں بیٹھا تھا کہ ابھی تمہارے اندر خود بینی باقی ہے, تم اپنے آپ کو کچھ دیکھتے اور سمجھتے ہو. بس اس آدمی سے جو ہے اس آدمی نے خواجہ حسن بصری کی زندگی بدل دی, اور پھر ایسے ہو گئے کہ جس انسان کو بھی دیکھتے اس کو اپنے سے بہتر سمجھتے. اللہ آپ کو اور مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بڑی فتح کی بات سمجھ لو جو بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے, جو آدمی دوسروں کو اخلاق سکھاوے, ذرہ برابر بھی اس کے اندر خود بینی ہوگی, خود کو وہ کچھ سمجھے گا, تو دوسروں کی اصلاح اور تربیت کا کام نہیں کر سکتا. اس تصوف کے راستے میں تو کیا ہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. خود کو مٹانا پڑتا ہے. پہلے زمانے کے بزرگ حقیقت میں لکھتے تھے, احقر الخلائق, تمام مخلوق میں سب سے حقیر, اور اب تو یہ لکھنا بھی فیشن اور شو بن گیا. جو اپنے آپ کو لکھے نا الاحقر, احقر الضعیف, حقیر ترین, تو اس کو بڑے مجمع میں, اپنے دوستوں کے مجمع میں, مریدوں کے مجمع میں, شاگردوں کے مجمع میں, احقر الخلائق, سب مخلوق میں حقیر, ایسا کہہ کے دیکھو نہیں کیسا وہ گرم غصے اور ناراض ہو جائیں گے. معلوم ہوا کہ یہ سب ڈھونگ کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آدمی برا کب ہوتا ہے, برا کب ہوتا ہے؟ تو ماں عائشہ نے فرمایا کہ جب اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے, نیک خیال کرتا ہے, تو آدمی برا ہوتا ہے. یہ ہمارے سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں یہ موجود ہے, یہ بات حضرت نے فرمائی. حضرت عائشہ فرماتی کہ جب انسان اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے تو اس کو انسان برا ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک رات میں اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی, اے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا وہ مجھے بتا دیجئے. تو غیب سے آواز آئی کہ فلانا چرواہا, فلانا آدمی جو جانور چراتا ہے, اے جنید وہ تمہارا جنت میں ساتھی ہوگا. تو حضرت جنید اس کے پاس گئے, کئی دن اس کے پاس رہے. پھر حضرت جنید فرمانے لگے کہ تم 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتے ہو, اس کے سوا کوئی اور کام تو ہے نہیں, پھر تم کیسے اللہ کے اتنے مقبول بندے بن گئے؟
تمہارے اندر کوئی چھپی ہوئی خوبی ہے جس کی وجہ سے تم اتنے اونچے مقام کے اوپر پہنچ گئے. تو جانور چرانے والا چرواہا کیا کہتا ہے, خواجہ جنید میں ایک جاہل آدمی ہوں لیکن میرے اندر دو خوبیاں ہیں. پہلی خوبی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دے اور مجھے دے دے کہ جنید یہ تمام سونے کے پہاڑ تمہارے, جہاں چاہے خرچ کرو, پھر وہ تمام سونے کے پہاڑ میرے ہاتھ سے چلے جاوے, میرے ہاتھ سے نکل جاوے, تو مجھے کوئی رنج نہیں ہوگا, مجھے کوئی غم نہیں ہوگا. اور دوسری خوبی یہ کہ جفا اور وفا, اچھے حالات برے حالات, یہ سب میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں کہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اور جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو ایسی کیفیت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو کامل طور پر اس کا مصداق بنا دے وے. فلا تزکو انفسکم ہو اعلم بمن اتقا افرأیت الذی تولی. یہ سورۃ النجم کی 33 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے, اے نبی, کیا بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے سچے دین سے منہ پھرا لیا؟ یہ قصہ ایک خاص ظالم کا قصہ بیان ہو رہا ہے. عاص ابن وائل یا ابو جہل یا ولید ابن مغیرہ, ایک خاص ظالم کا قصہ بیان ہو رہا ہے جو آگے پوری تفصیل سے انشاءاللہ آئے گا. وَأَعْطَا قَلِيلًا وَأَكَدَا, اور تھوڑا سا مال دیا پھر دینا اس نے بند کر دیا, یعنی اس ظالم نے مال دینے کا وعدہ کیا, وہ بھی اپنے مطلب کے واسطے کیا, وہ بھی پورا مال نہیں دیا. جب یہ انسان اپنے مطلب کے لیے پورا مال نہ دے تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو کیا خرچ کرے گا؟ جب اپنے ہی مطلب کے لیے پورا خرچ نہ کر سکے تو دوسروں کے لیے تو کیا خرچ کرے گا؟ دنیا میں ایسے ظالم بہت سارے ہوتے ہیں کہ جو ظالم اپنے مطلب کے لیے بھی پورا مال خرچ نہیں کرتے, اپنے مطلب کے لیے کچھ مال دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر مال دیتے بھی نہیں ہیں. تو جو ظالم ایسے ہیں کہ وہ اپنے مطلب کے لیے بھی پورا خرچ نہیں کرتے, وہ دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو کچھ نہیں خرچ کریں گے. اعندہ علم الغیب فہو یرا, کیا اس کے پاس غیب کا علم کسی صحیح ذریعے سے آیا ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہو؟ یعنی اس کے پاس کوئی غیب کی خبر ہے کہ کوئی آدمی میرے گناہوں کے اوپر جو عذاب ہونے والا ہے وہ عذاب اپنے سر پر لے لے
اور مجھے عذاب سے بچا دے وے. ایسی کوئی بات ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوا کرتی کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کے گناہ اپنے اوپر لے لے وے اور اس کو عذاب سے بچا لے وے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ام لم ينبا بما في صحف موسى, کیا اس کو ان مضامین کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کے علاوہ 10 صحیفے عطا فرمائے تھے, تو ان آسمانی صحیفوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں لکھی ہوئی تھی وہ باتیں کیا ان کو سننے کو نہیں ملی, ان کو نہیں پہنچی؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہے کہ جو مکمل وفادار تھے, جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا ہر حکم پورا کر لیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آسمان سے صحیفے, آسمانی کتابیں عطا فرمائی تھی. اللہ نے پچھلے زمانوں میں اپنے نبیوں کو جو چھوٹی چھوٹی کتاب عطا فرمائی اسی کو صحیفہ کہا جاتا ہے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى, پچھلی آسمانی کتابوں کی یہ بات نقل کی جا رہی ہے اور قرآن میں نقل ہوئی, اور وہ بات کا خلاصہ کیا؟ وہ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر انسان کو اپنے گناہ کا بوجھ اٹھانا ہے اور کوئی انسان دوسرے انسانوں کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور یہ کہ انسان کو صرف اپنی کوشش کا بدلہ ہی ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم, اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ آیت منسوخ ہے, اور یہاں ایک قول میں ایمان کی صحیح مراد ہے, یعنی ہر انسان کو اپنا ہی ایمان کام آئے گا. کسی انسان کو دوسرے انسان کا ایمان کام نہیں آ سکتا. آپ ایمان لائیں گے تو آپ کے ایمان سے آپ کو فائدہ پہنچے گا. آپ ایمان قبول کریں گے, یہ ایمان آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. اگر کوئی آدمی خود ایمان قبول نہ کرے تو دوسرے آدمی کے ایمان سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. ہر ایک آدمی کو اپنا ایمان کام آئے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور یہ کہ اس انسان کی کوشش عن قریب ضرور دیکھی جائے گی, دکھائی جائے گی کہ انسان نے جو کچھ کوشش کی نیک اعمال کے لیے, اچھے اعمال کے لیے, وہ کوشش آخرت میں دیکھنے کو ملے گی. ہم جو محنت بھی کرتے ہیں عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، صدقہ خیرات کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے، وہ عبادت کا ثواب آخرت میں دیکھنے کو ملے گا. نعوذ باللہ اگر گناہ کیے، برائی کی اور اس کے لیے محنت کی، تو اس کی سزا بھی آخرت میں دیکھنی پڑے گی. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، پھر اس کو پورے پورا بدلہ دے دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں نیک عمل کا نیک بدلہ، برے عمل کا برا بدلہ دے دیا جائے گا، بدلہ دینے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ آخر سب کو تمہارے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر جانا ہے، خدا کے دربار میں سب کو حاضر ہونا ہے، کسی کو بھی چھٹکارا نہیں. اللہ کے دربار سے حاضری سے سب کو اللہ کے دربار میں حاضری دینا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ وہی اللہ تعالیٰ ہنساتے ہیں اور رولاتے ہیں. سبحان اللہ، انسان سیکنڈوں میں ہنستا ہے، سیکنڈوں میں روتا ہے. یہ حالات جو ہوتے ہیں کہ کبھی انسان ہنسے کبھی انسان روئے، یہ حالات اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. کبھی کوئی خبر سنی آدمی ہنسنے لگتا ہے، کبھی کوئی خبر سنی آدمی رونے لگتا ہے. تو رونے والے انسان کو سیکنڈوں میں ہنسانے والے اللہ، ہنسنے والے انسان کو سیکنڈوں میں رلانے والے اللہ. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں اور زندگی بخشتے ہیں. موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں. سوچ لو، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. دنیا میں تو کوئی سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے. موت زندگی ایک مومن کا یقین ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ وہی اللہ تعالیٰ جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کرتے ہیں، مرد عورت اللہ پیدا کرتے ہیں، مذکر مؤنث اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، میل فیمیل اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قدرت کا کامل یقین عطا فرماوے. خدا اپنی قدرت ہم سب کو پورے طور پر سمجھا دے رہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے کے بارے میں نے اس اگلی آیت کے سلسلے میں آپ کو وعدہ کیا تھا کہ جہاں اگلی مجلس مکمل ہوئی تھی، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، تو اس کے بارے میں حضرت عمر کا بھی ایک قصہ سن لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو مجھے میرے عیوب پر مطلع کر دے، اس شخص پر اللہ رحم فرماوے. یعنی جو مجھ کو میرا عیب بتلاوے، میری کمزوری بتلاوے، میری برائی بتلاوے، میں جو غلط کرتا ہوں وہ بتلاوے، تو اس کے لیے حضرت عمر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس پر رحم فرماوے، دعا دے رہے ہیں اس کو. اور آج تو ہم کو کوئی ہمارا عیب بتلاوے تو ہم اس کے ساتھ لڑنے کھڑے ہو جائیں گے کہ تجھے تو میری ہر چیز ہی غلط نظر آتی ہے. نہیں, جو ہم کو ہماری کمزوری بتلاوے, ہمارا عیب بتلاوے, ہماری بھول بتلاوے, ہماری غلطی بتلاوے, وہ ہم پر بہت بڑا احسان کرتا ہے. حضرت عمر ایسے آدمی کے لیے رحم کی دعا کر رہے ہیں. حضرت عمر کبھی کبھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر جاتے اور کہتے, حذیفہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہو. حضور نے حضرت حذیفہ کو اپنا رازدار بنایا تھا, خانگی باتیں بتلائی تھی. خاص طور پر منافقین کی لسٹ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے بتلائی تھی. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر جاتے اور جا کر کے کہتے کہ تم منافقین کو پہچانتے ہو. تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے ہی, حضور کی زندگی سے ہی منافقین کو جانتے ہو, تو تم دیکھو کہ میرے اندر نفاق تو نہیں ہے. یہ حضرت عمر کا معاملہ, حضرت حذیفہ کو کہتے تم دیکھو میرے اندر نفاق تو نہیں ہے, میں منافق کا کچھ اثر تو نہیں میرے اندر, اگر ہو تو مجھے بتلاؤ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے کہ امیر المومنین, اللہ کی قسم آپ کے اندر بالکل نفاق نہیں ہے. امیر المومنین ہے, اتنی بڑی حکومت ہے, لیکن جا کر حضرت حذیفہ کو کہتے کہ دیکھو میرے اندر نفاق تو نہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہتے آپ کے اندر بالکل نفاق نہیں ہے, میں نفاق نہیں پاتا آپ میں. پھر حضرت عمر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک روتے رہتے روتے رہتے روتے رہتے, یہاں تک کہ دونوں بے ہوش ہو جاتے, اتنے روتے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر رونا آتا کہ حضرت عمر جیسے بزرگ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی دنیا میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی اور سچی اور معصوم زبان سے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی, وہ اپنے آپ کو نفاق کے بارے میں متہم مانتے کہ میرے اندر نفاق ہو سکتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس خوف سے روتے تھے کہ شاید میرے اندر نفاق کا کچھ حصہ موجود ہو, کہ میرے اندر نفاق چھپا ہوا ہو جو مجھے اور حذیفہ کو دونوں کو نظر نہیں آتا ہو. اللہ اکبر, کیسا ان لوگوں کو ایمان کے بارے میں ڈر رہتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اپنی کسی کارکردگی کا خیال آتا, آپ نے اسلام میں بڑے اونچے اونچے اہم اہم کارنامے انجام دیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے, تو اپنے کسی بڑے کارنامے کا ذرا بھی خیال آتا کہ میں نے یہ کارنامہ کیا یہ کارنامہ کیا, تو فوراً یوں فرماتے اے خطاب کے بیٹے عمر, تو رک جا رک جا, تو وہی تو ہے کہ تو تلوار لے کر اللہ کے نبی کو قتل کرنے چلا تھا، تو وہی تو عمر ہے کہ تو اللہ کے نبی کو تلوار لے کر قتل کرنے چلا تھا۔ پھر ان کا نفس سست ہو جاتا اور خود بینی تک نوبت نہیں آتی، اپنی ذات پر نظر نہیں جاتی۔ سبحان اللہ، کتنی ان کو اپنی ذات کی فکر رہتی تھی۔ تو ہر انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یوں سوچنا چاہیے کہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے مجھے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے۔ ہمیشہ یہ سوچا کرو، یہ ڈرتے رہو۔ پھر آگے ایک خاص قصہ بیان کیا گیا۔ اور وہ قصہ عجیب قصہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے، تو قرآن کی نورانیت سے بعض کافروں کے اوپر بڑا اثر ہوا، ولید یا عاص یا ابو جہل، بڑا اثر ہوا۔ اور اس نے ایمان قبول کر لے ہوئے اس کی تیاری کر لی کہ بس اب میں ایمان قبول کر لوں۔ اس کے دوستوں کو پتا چلا مکہ کے، تو دوست لوگ کہنے لگے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے۔ بعض روایت سے تو پتا چلا کہ اسلام قبول بھی کر لیا تھا ولید ابن مغیرہ نے۔ اس کے ساتھی لوگوں نے اس کو گالیاں دی، برا بھلا کہا کہ تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ ان کے باپ دادا کا دین تھا کفر، بت پرستی، شیر، وہ تھا۔ تو کہا تو نے تو باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈر کر کے میں نے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے ایمان قبول کر لیا، توحید قبول کر لی۔ تو اس کے دوست لوگ کیا کہنے لگے کہ تو مجھے روپیے دے دے، پیسے دے دے، دولت دے دے، مال دے دے، میں آخرت کا تیرا عذاب اپنے سر پر رکھ لوں گا۔ کیسے دھندہ داری لوگ، کاروباری لوگ، کہ تو مجھے کچھ پیسے دے دے، تو مجھے مال دے دے، تو مجھے دولت دے دے، تیرے گناہ میں اپنے سر پہ اٹھا لیتا ہوں، اپنے ذمے میں لے لوں گا، تو عذاب سے بچ جائے گا۔ تو ولید ابن مغیرہ نے تھوڑا سے پیسے دے دیے۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت اچھا رستہ کھل گیا، اور پیسے مانگے، دوسرے بھی مانگے۔ تو کچھ کھینچا تانی کرنے کے بعد تھوڑے پیسے اور دے دیے، اور باقی پیسے جو دینے کے تھے تو اس کے لیے ایک دستاویز لکھ دیا، سوگند نامہ بنا کے دے دیا، گواہ لگا دیے کہ اتنے پیسے دینے کے ان کو، پھر آئندہ دینے سے اس نے انکار کر دیا۔ اب دیکھو، ایک انسان کو اگر اللہ کا عذاب ہونے والا ہوئے تو کوئی دوست نہیں بچا سکتا، کوئی پیسے اس کو نہیں بچا سکتے، کوئی ساتھی نہیں بچا سکتا، لیکن ایمان نہیں ہوتا ہے تو بے وقوفی ہوتی ہے۔ اس نے پیسے دے کر عذاب سے بچنے بچانے کی بات کہی، عجیب بات۔ اور جو ہے اپنے مطلب کے لیے پیسے دینے کے تھے عذاب سے بچنے کے واسطے، ایک دو مرتبہ دیے، ایگزامپل 1,00,000 روپے دینے تھے، ہوئے تو 10,000 دیے، پھر 5,000 دیے، پھر 2,000 دیے، 15,000-17,000 دیے، پھر دینے سے منع کر دیا۔ تو اپنا مطلب، اپنا فائدہ کہ اپنے آپ کو عذاب سے بچانا ہے، تو اس کے لیے بھی پورے پیسے دینے تیار نہیں۔ کیسی عجیب بات۔ تو بالآخر وہ ایمان نہیں لایا، یا ایمان لایا تھا تو ایمان سے دور ہو گیا اور جہنم کے اندر جا کر کے گرا۔ اللہ ہم سب کو ایسی حالت سے حفاظت میں رکھے۔ باقی اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان جو کچھ اخلاص سے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، یا بلا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور عرش والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا خطرہ نہ رکھو کہ وہ تم کو غریب بنا دے دے۔ خرچ کرو اللہ کے نام پہ، اللہ تم کو کبھی غریب نہیں ہونے دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات فرمائی۔ اللہ ہمیں ایمان یقین عطا فرمائے، خدا کے وعدوں پر، خدا کے غیبی خزانوں پر، اور ارے یہ انسان کی جو باڈی ہے اس باڈی کا حال ہی دیکھ لو کہ یہ باڈی انسان استعمال کرتا ہے، صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی باڈی میں کیسی برکت عطا فرماتے، کیسی تندرستی عطا فرماتے۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عجیب خوبی بیان کی گئی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام جنہوں نے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی نمبر ایک، پہلا مطلب سمجھو، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا کر کے دکھلا دیا۔ خدا سے وعدہ کیا تھا نا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا، تو مینا کے جنگل میں لے کر اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا ڈالی۔ اللہ کو اللہ سے وعدہ تھا، چھری چلائی لیکن چلی نہیں، اپنی ذات اللہ کو حوالے کر دی، اللہ کو سونپ دی۔ اور مہمانوں کو کھانا کھلا دیتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے۔ دوسری بات، اللہ کی اطاعت پوری پابندی کے ساتھ کرنا۔ تیسری بات، اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام، اللہ کی شریعت اللہ کے بندوں کو پہنچا دینے کی، وہ کام اچھی طریقے سے کیا۔ نمبر چار، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی پوری شریعت، اللہ کے تمام قانون، اللہ کے تمام احکام، جتنی چیزیں فرض ہے، جتنی چیزیں واجب ہے، اس پر خود بھی عمل کرتے، اللہ کے بندوں کو بھی پہنچا دیتے، اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے، ابو امامہ تم جانتے ہو وفا کا کیا مطلب؟ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اور رسول جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار رکعت اشراق کی نماز، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دن بھر کے اعمال کو چار رکعت اشراق کی نماز کے ذریعے مکمل کیا. اس لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں، سورت طلوع ہو جاوے 15 منٹ ہو جاوے، اس کے بعد سے لے کر زوال تک میں چار رکعت پڑھ لو، اشراق چاش دونوں نیت ایک ساتھ کر ڈالو، چار پڑھو تو بہت اچھا، کم سے کم 2-8 رکعت تک پڑھو، بہت فائدہ ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے انسانوں، اے انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دن جب شروع ہوئے تو میرے لیے 4 رکعت پڑھ لیا کر، تو میں شام تک تیرے سب کاموں میں کفالت کروں گا، یعنی سب کام تیرے میں اچھی طریقے سے پورے کر دوں گا. روزانہ صبح میں اشراق چاش پڑھو. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت صبح و شام پڑھو، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. یہ آیت صبح میں بھی پڑھو، شام کو بھی پڑھو، تو اس کی برکت سے تم سب، ہم سب اللہ کی بات کو پورا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. میں آپ سب کو کہتا ہوں، یہ آیت ہے نا، فسبحان اللہ حین تمسون حین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا حین تظہرون. صبح شام ایک مرتبہ پڑھو، اشراق کی نماز پڑھو، تو انشاءاللہ جو لقب ابراہیم علیہ السلام کو ملا کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے بھی اپنے کرم سے وہ مقام عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی نعمت، اللہ ہم سب کو اس کا اہتمام عطا فرمائے، ہم سب کو اس کی پابندی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مکمل شریعت کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے. وے بھائیو، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو، شریعت کے احکام پر عمل کرو، اللہ آپ کو، مجھے کامل طور پر شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے. وے
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. یہ سورۃ النجم کی 45 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کا پاک ارشاد کا خلاصہ ہے کہ وہی اللہ تعالی جوڑا، یعنی نر اور مادہ، میل اور فیمیل، مذکر مؤنث پیدا کرتے ہیں اپنی قدرت سے،
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى.
ایک نطفے سے پیدا کرتے ہیں جب وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے.
وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى.
اور یہ کہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا بھی انہوں نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرمائیں گے.
وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى.
اور یہ کہ وہی اللہ تعالیٰ مالدار بناتے ہیں اور دولت دے کر اس کو محفوظ کرا دیتے ہیں. تو مال بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس دی ہوئی دولت کو محفوظ رکھنا, حفاظت کرنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت کی بات ہے.
وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى.
اور یہ کہ وہی اللہ تعالیٰ شعرا ستارے کے رب ہے. یہ شعرا ستارہ آسمان کا ایک خاص قسم کا ستارہ ہے. آسمان کے اوپر بہت سارے ستارے ہیں, تو ایک ستارے کا نام شعرا ہے. اب سمجھو یہ شعرا ستارہ کون سا ہے. تو گرمی کی موسم میں ایک ستارہ ہے جوزا نام کا, اس کے بعد یہ شعرا نام کا ستارہ طلوع ہوتا ہے, اور اس کی شکل بڑے کتے جیسی بتلاتے ہیں. عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا خزاعہ نام کا, وہ اس ستارے کی عبادت کرتا تھا, اور اس ستارے کی وہ لوگ پوجا کرنے کا کام کرتے تھے, عبادت کرنے کا کام کرتے تھے. آج بھی دنیا میں بہت سارے ملکوں کے اندر بہت سارے انسان ایسے ہیں جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں, ستاروں کی پوجا کرتے ہیں, ستاروں کی بندگی کرتے ہیں. تو یہ زمانے جاہلیت سے ایک چلی آئی ہوئی گندی رسم تھی, گندا رواج تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے والا بنا دے, شرک سے, ہر طرح کے شرک سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.
وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى.
اور یہ کہ اسی اللہ تعالیٰ نے پہلے زمانے کی قوم عاد کو ہلاک کیا, کہ قوم عاد کے لوگ جب انہوں نے نبی کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا.
وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى.
اور سمود کو بھی اسی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. پھر ان قوموں میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا، یعنی قوم سموت اور ان کی قوم نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر بھی آیا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى. اور قوم عاد اور قوم سموت سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، یقیناً وہ سب کے سب بڑے ظالم اور بہت زیادہ شریر لوگ تھے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، قوم عاد اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود، جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے ان تمام کو عذاب میں ہلاک کر دیا. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى، اور اللہ تعالیٰ نے الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک مارا، الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پٹک مارا. اللہ اکبر. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، پانچ یا سات شہر تھے تقریباً، حضرت لوط علیہ السلام نے جا کر کے ان کو سمجھایا لیکن وہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے ان کے پورے پورے شہروں کو الٹ کے ختم کر دیا. فغشاها ما غشا، پھر ان بستی کو جس خوفناک چیز نے ڈھانپا وہ ان کو ڈھانپ کر ہی رہی. بستی پر خوفناک چیز آ پڑی وہ آ کر کے ہی رہی، یعنی پتھروں کی بارش ہوئی، پوری بستیوں کو الٹ کے ہلاک کیا، پتھروں کی بارش ہوئی، اللہ کے عذاب نے آ کر کے ان کو تباہ کر دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى. لہذا اے انسان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک اور انکار کرتا رہے گا؟ اللہ کی نعمتوں میں شک مت کرو. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. قرآن جیسی مقدس کتاب عطا فرمائے، اس پر ایمان لے آنا چاہیے، شک نہیں کرنا چاہیے. هذا نذير من النذر الأولى، یہ نبی بھی پہلے ڈرانے والے نبیوں کی طرح ایک ڈرانے والے ہیں، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نبیوں کی جماعت میں سے ایک نبی ہے. پچھلے زمانے میں بہت سارے اللہ کے نبی آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک نبی ہے، جیسے کہ پچھلے زمانے کے اندر بھی اللہ کے بہت سارے نبی آئے. اسی طریقے سے قرآن یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک کتاب ہے، جیسے پچھلے زمانے کے اندر اللہ کی طرف سے بہت ساری کتابیں آئی، اس طرح یہ قرآن بھی نازل ہوا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے نبی نہیں ہیں, قرآن کوئی جو ہے نئی کتاب نہیں. کیا مطلب؟ کہ پچھلے زمانے میں جس طرح نبی آئے اس طرح یہ آخری نبی بھی آئے. پچھلے زمانے میں جس طرح اللہ نے آسمان سے کتاب بھیجی اس طریقے سے یہ آخری کتاب اللہ نے قرآن بھیجا. عزفت العازفہ, جو قیامت جلدی آنے والی ہے وہ قریب آ پہنچی. یہ تو 1450 سال پہلے کا اعلان ہے, قیامت قریب آ گئی. اب تو بالکل قریب آ گئی سمجھو. لیس لہا من دون اللہ کاشفا, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہے. یعنی جب وقت مقرر ہوگا اور قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو ظاہر فرمائیں گے, اللہ کے سوا کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. اَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ, کیا بھلا تم اس بات یعنی قرآن سے تعجب کرتے ہو؟ یعنی قرآن سن کر کے تم کو تعجب ہوتا ہے, ارے اللہ کی کتاب ہے. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, اور مذاق کرتے ہوئے تم ہنستے ہو اور تم لوگ روتے نہیں ہو. یعنی مذاق نہیں کرنا چاہیے, رونا چاہیے. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ, اور تم لوگ تکبر کے ساتھ غفلت یعنی بے فکری کا برتاؤ کرتے ہو. دوسرا ترجمہ, اور تم اطاعت کے بجائے گانے بجانے یا کھیل تماشے میں پڑے رہتے ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, پس اب اللہ تعالیٰ کے سامنے, بس اب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو اور تم اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی گئی. کتنا عجیب مضمون لیا گیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سورہ نجم کی اس آخری آیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. لہذا جتنے بھی لوگ اس وقت پر لائیو تفسیر سن رہے ہیں ان تمام کو بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ لوگ بھی ایک سجدہ کر لیں. یہ سجدہ کرنا چاہیے, حدیث شریف سے ثابت ہے. اب کچھ امپورٹنٹ اہم باتیں جو اس سورت کی آخری آیتوں میں آئی اس کو ذرا دھیان سے سمجھ لیجئے. آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور خلاصے کے کچھ مضمون. پہلی بات, قیامت کے دن ایک آدمی کا عذاب دوسرے آدمی پر ڈالا نہیں جائے گا. کسی کا عذاب کسی دوسرے پر نہیں, ہر ایک کو اپنے گناہ کا عذاب بھگتنا ہے. دوسری بات سمجھو, کسی کو اللہ کی طرف سے یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کا عذاب اپنے سر پر لے لے رہے. کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کا عذاب اپنے سر کے اوپر لے لے رہے. دنیا میں تو ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں, قیامت کے دن کسی کو کسی کا بوجھ اٹھانے کا اختیار نہیں ہوگا. اور بھی خاص بات سمجھو, کوئی آدمی دوسرے کی طرف سے فرض نماز ادا کرے یا فرض روزہ رکھے تو ایسا اللہ کے یہاں نہیں چلتا. میرے ذمے جو فرض نماز ہے نا وہ مجھے ہی پڑھنے کی, میرے ذمے جو فرض روزے ہیں نا وہ مجھے ہی رکھنے کے. میں فرض نماز نہیں پڑھوں نہ میرے دوست کو کہوں کہ تو ڈبل پڑھ لینا نا عشاء, میری بھی تو پڑھ لینا نا تیری بھی پڑھ لینا, فجر میں بھی میں سو رہوں گا تو میری بھی پڑھ لینا نا تیری بھی پڑھ لینا, ایسا نہیں چلے اللہ کے یہاں. رمضان کے روزے کا میں جو ہے کھاتا بیٹھوں گا اور تو میرا روزہ رکھ لینا, ایسا نہیں چلتا. فرض نماز فرض روزہ ہر ایک کو خود رکھنا ہے, کوئی کسی کی طرف سے نہیں رکھ سکتا. اسی طرح ایمان, ایمان ہر ایک کے لیے قبول کرنا ضروری. ایک آدمی دوسرے کو کہے کہ تو میری طرف سے کلمہ پڑھ لینی, نعوذ باللہ, وہ شرک کرے وہ کفر کرے, نہ تم کو کہے کہ تو کلمہ پڑھ لے میری طرف سے, ایسا نہیں چلے. ہر ایک کو خود کلمہ پڑھنا پڑے گا, ہر ایک کو خود ایمان قبول کرنا پڑے گا, تو اللہ کے یہاں اس کو نجات ملے گی, اللہ کے یہاں چھٹکارا ملے گا. ایک تیسری بات سمجھو, اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی کے لیے زندہ ہو یا انتقال کیا ہوا دعا کرے صدقہ کرے تو ثواب دوسرے کو پہنچ جاتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو, امام مالک کے یہاں بھی, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی, قرآن کی تلاوت کرے, نفل عبادت کرے, تسبیح پڑھے, اس کا ثواب بھی دوسرے کو بخش دے وے تو پہنچ جاتا ہے. کتنی بڑی اللہ کی رحمت, اللہ کی مہربانی. اگر ہم عمرہ کر کے طواف کر کے نفل نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے ذکر کر کے تسبیح پڑھ کے کسی مرحوم کو ایصال ثواب کرے تو اللہ اس مرحوم کو پہنچا دیتے ہیں بلکہ زندے کو بھی دے وے تو اللہ تعالیٰ زندے کو بھی اس کا ثواب پہنچا دیتے ہیں. اور قیامت کے دن نیک لوگ, نبی حضرات, رسول حضرات, اولیاء کرام شفاعت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں, اور شفاعت سے فائدہ ہوگا, بلکہ شفاعت کی برکت سے تو گناہ کبیرہ والوں کو اللہ جہنم سے نکالیں گے. فرشتے دعا کرتے ہیں, زمین والوں کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ اپنے کرم سے بہت سو کو بغیر عمل کے بھی جنت میں بھیجیں گے. بہت سے ایمان والوں کی اولاد اپنے باپ داداؤں کی نیکیوں کی برکت سے جنت میں جائے گی. وکان ابوہما صالحا, کسی کے ذمے قرض ہے اور وہ قرض کسی دوسرے آدمی نے, دوست نے, رشتے دار نے ادا کر لیا تو مرحوم کے اوپر سے قرض معاف ہو جائے گا. کسی پر ظلم کیا پھر ظالم نے معافی مانگ لی, مظلوم نے معاف کر دیا تو معافی ہو جائے گی. کتنی ساری شکل اللہ تعالی نے رکھی ہے کہ دوسرے کے لیے دعا کرو, دوسرے کے لیے ایصال ثواب کرو, دوسروں کے لیے ذکر کرو, دوسروں کے لیے نفل نماز پڑھو, قرآن پڑھو, صدقہ کرو, سب کا ثواب زندے اور مردے کو دے سکتے. ابھی قربانی کے دن آ رہے، اپنے گھر کے خاندان کے مرحوموں کے لیے خوب قربانی کرو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرو، صحابہ کرام کے لیے قربانی کرو، خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی قربانی کرو، اولیاء کرام کی قربانی کرو، بلکہ زندہ لوگوں کی بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، ہدیہ نفل قربانی. اس پر میں آپ کو ایک قصہ سنا. شیخ عز الدین بڑے اللہ والے بڑے عالم گزرے، وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق بات کرتے تھے کہ میت کو قرآن پڑھ کے ثواب بھیجتے ہیں تو پہنچتا نہیں ہے، لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو خواب میں کسی کی ملاقات ہوئی تو بتائے کہ بھائی ہم تو زندگی میں لوگوں کو کہتے تھے کہ مرنے والے کو ایصال ثواب قرآن پڑھ کے کرو تو ثواب نہیں پہنچتا، لیکن یہاں آ کے دیکھا کہ مرنے والے کو ایصال ثواب کرتے نا وہ تو پہنچ جاتا ہے، یہاں آ کے پتا چلا کہ پہنچتا ہے، اس لیے مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرو. ابھی لوگ جو ہے کورونا میں بہت سے لوگ اس کے نام پر انتقال ہو رہے، کورونا کورونا ٹائٹل لگ رہا ہے، وقت آئی موت کی. روزانہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ کے جتنے لوگ انتقال کرے سب کے لیے ایصال ثواب کر دو، انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور دیکھیے انسان جو کوئی عمل دنیا میں کرتا ہے وہ آخرت میں سامنے آئے گا کہ اخلاص سے اللہ کے لیے کیا تھا یا کوئی دنیاوی غرض تھی. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے انسان غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، دھیان کرتا ہے، اس کا غور فکر دھیان کا اینڈ انتہا اللہ کی ذات. اسی لیے اللہ کی نعمتوں میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور نہ کرو. اللہ کی ذات کیسی ہے انسان تیرے لیے سمجھنا مشکل ہے، تیری عقل تھوڑی سمجھ چھوٹی. اللہ کی نعمت میں غور کرو تاکہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین مضبوط ہو جاوے. اور جب اللہ کی ذات پر یقین ہوگا تو آدمی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنے گا، اور آج اسی کی ضرورت ہے کہ انسان ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جاوے. اسی لیے سورت ختم کرتے کیا فرمایا، فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تم سب اللہ کے سامنے تواضع کے ساتھ جھکو، خشوع کرو، سجدہ کرو، صرف اسی ایک اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے بنو. فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، لیکن یہ انسان غافل پڑا رہتا ہے، غفلت میں پڑا رہتا ہے. اللہ عافیت سے غفلت کو دور فرماوے. اور سامدون کا ایک مطلب ہے کہ تم گانے بجانے میں پڑے رہتے ہو. حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، فرماتے ہیں کہ راگ یعنی کہ یہ گانے کے جو راگ ہوتے ہیں وہ زینا کا منتر ہے، کہ آدمی اس کے ذریعے زینا میں جاتا ہے. اس لیے میوزک گانے بجانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ چیز سینا اور غلط کام کی طرف لے جانے والی ہے. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم تکبر سے اپنے سروں کو اونچا اٹھاتے ہو، اور جو آدمی تکبر سے سر اونچا اٹھاوے نہیں تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ کو تو جھکنے والا بندہ بہت پسند ہے، جو بندہ جھک جھک کر کے زندگی گزارے. तवाज़ु के साथ ज़िंदगी गुजारे। याद रख लो, जो अल्लाह के लिए झुकेगा अल्लाह उसको ऊंचा करेंगे, और जो खुद को ऊंचा करने की कोशिश करता है अल्लाह उसको नीचे गिराते हैं। जो भी तकब्बुर, बड़ाई, घमंड और ज़बरदस्ती नाहक ऊंचा बनने की कोशिश करता है अल्लाह उसको नीचे गिराते हैं, और जो अल्लाह के लिए नीचा होता है, झुकता है, अल्लाह उसको ऊंचा करते हैं। इसीलिए तकब्बुर, घमंड से अपने आप को बचाओ। अल्लाह ताला हम सबको इसकी सही समझ अता फरमाए। तवाज़ु इख्तियार करने वाला अल्लाह हम सबको बना दे दे। तवाज़ु बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। तवाज़ु अपनाओ। और यही सूरे वन्नजमी इज़ा हवा का पैगाम है कि सितारे चमकते हैं रात में, अंधेरा हो जाता है दिन में। दिन में कभी कोई सितारा दिखता है? काली रात में चमकने वाले सितारे सूरज के सामने कहाँ जले जाते, कुछ पता भी नहीं चलता है। इस दुनिया में हर चीज फना होने वाली, सूरज जैसा, सूरज के जब वो निकलता है तो सारे सितारे छुप जाते हैं, चांद छुप जाता है, शाम होती है बेचारा सूरज भी छुप जाता है, उसको भी डूब जाना पड़ता है, उसको भी गायब हो जाना पड़ता है। ये दुनिया है ही ऐसी। नवाज साहब का एक शेर है, सरबलंदी पे अपनी बहुत मगरूर थे हम भी, लेकिन सरबलंदी पे अपनी बहुत मगरूर थे हम भी, लेकिन चढ़ते सूरज पे जवाल आया तो दिल कांप गया। क्या हम भी बहुत घमंड करते थे कि हम बड़े, हम यूं हैं, हम तू हैं, आई एम समथिंग। एक दिन शाम को सूरज को देखा, ऐसे तो रोज सूरज डूबता है, एक दिन जरा ध्यान से गौर से देखा, अरे इतना बड़ा सूरज वो डूब गया, काला हो गया। तो इंसान तेरी क्या हैसियत है, तेरी क्या हैसियत है, तू क्यों इतना इतराता है? अल्लाह हमें कामिल तवाज़ु अता फरमावे।